لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى طاب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے قرآن کے سامنے لا کے بٹھا دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان نتھنگ ٹو کمپلین الحمدللہ ثم الحمدللہ اور اسپیشلی جب ہم قرآن کی کلاس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں کلاس میں آ کے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا الحمدللہ کتنا مس کرتے ہیں آپ اپنی کلاس کو سبحان اللہ کتنا مس کرتے ہیں بہت زیادہ ایسے ہی ہے نا لگتا ہے بہت دن ہو گئے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ قرآن پھر ہمیں اللہ کی معرفت دیتا ہے جس طرح سے ہم یہاں بیٹھ کے آف کورس آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے گھر میں بھی جب چھٹی بھی ہوتی ہے ریوائز کرتے ہوں گے لیکن ایسے مل کے بیٹھنا سبحان اللہ اٹس اے بگ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہے نا الحمدللہ اس کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہیں وہ ہم بیانڈ آور ڈسکرپشن ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم سیکھتے ہیں ہم اپنے عمل میں ایسے ہی جتنی خوبصورت یہ کلاس جتنی خوبصورتی سے آپ کو تفسیر سبحان اللہ ملتی ہے وہ اتنی ہی ہمارے عمل میں آتی جائے نا عمل میں ہمارے آتی جائے ہمارے گھر خوبصورت بن جائے ہم اللہ کا سبحان اللہ اللہ کی معرفت آتی ہے نا تو سبحان اللہ اپنا پھر اپنی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ کتنی نعمتیں سب سے بڑی نعمت تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا قرآن کی دولت نعمت یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہے جو ہمیں شیطان اس کو مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو مشکل ہو جائے گی زندگی لیکن آپ لوگ اس کی ماشاء اللہ گواہی دیتے ہیں سب کی زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے پراؤڈ ٹو بی مسلم الحمد للہ وی شوڈ بی الحمد للہ آسان ہوتی ہے نا سبحان اللہ بہت ساری چیزوں سے ہماری جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے ہمیں جو ہم نے کلچر کے نام پہ سبحان اللہ ٹریڈیشنز کے نام پہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوتے ہیں نا الحمدللہ ثم الحمدللہ اور آپ کا ایوری تھنگ آئی ہوپ کہ اپ ٹو ڈیٹ ہے الحمدللہ آپ کا ہوم ورک دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ شوق سے بھیجتے ہیں اپنا کرتے ہیں اسی طرح بس وہی بات ہے کہ ہماری نوٹس کی کاپیز اور ہمارا یہ سارا کچھ دیز آر ٹولس. ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا وہ کیسے ہوگی جب ہماری عبادت خوبصورت ہو جائے گی, ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ خوبصورت ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں. دو اٹس ڈیفیکلٹ, مشکلیں آئیں گی, ایسے نہیں ہے کہ بس یہ اوور نائٹ چینج آ جائے گی. یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے اور اس کو ہم نے کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اس نیور اینڈنگ جرنی. یہ تو ہماری اب موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہے نا, ہم سب سے مطمئن. بالکل بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بس سیکھنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور عمل کرنے والا, اور خوشیاں بانٹنے والا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اور جن لوگوں نے نیا جوائن کیا, ریلیکس. کچھ کے مجھے اسٹوڈینٹس بھی کل آئے تھے کہ مشکل لگ رہا ہے, ریلیکس. آپ ابھی اپنے جیسے ہوتے ہیں نا, یوز ٹو ہوں, کلاس ریگولرلی لیں, کلاس میں بیٹھے آ کے ریگولر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیونکہ آپ کے اندر کوئی تھی چیز, خیر تھی جو اللہ نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا ہے. ایسے ہی ہے نا, اب آپ کا کام ایفرٹ کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کریں گے. بس ریلیکس ہو کے, بس اس عمل کے, اگر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں آپ نے لکھا اس میں, تو لیکن آپ عمل کے لیے لے گئی بات, تو الحمدللہ آپ نے حاصل کر لیا. ایسے ہی ہے نا, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی پھر ہو جائے گا. جتنا لکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ لکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کریں گے. ٹھیک ہے, آج کی ہم حدیث دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہماری حدیث آج کی بھی, جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, لیکن ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں میں سے سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو, اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نے قرآن میں بھی پڑھا نا, کتنا آسان اللہ نے بتا دیا کہ بہترین گھر ہے. ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں, ہے نا. کیونکہ اسلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے. سبحان اللہ, معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں, جیسے بیوہ ہیں, یتیم ہیں, ان کے ساتھ محبت. تو جو لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, مسلم کنٹری, ان کے لیے تو بہت آسان ہے, ہے نا, کہ دیکھیں اپنے اپنے فیملیز میں, اپنے ارد گرد محلے میں. یہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کے جو بہت ساری بنی ہوتی ہیں, آرفنز ہوم ہوتے ہیں, وہاں دے دیں. ٹھیک ہے, فرام اٹس بیٹر کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, اس سے بہتر ہے. لیکن آپ لوگ خود جا کے دیکھیں اپنے ارد گرد, اور ان کی سبحان اللہ ایک ایک گھر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, ایک اس کے بچے کی ذمہ داری لے لیں, اور پھر یہ نہیں کہ صرف پیسے دے دینے اس کو, ہے نا, اس کا خیال رکھیں کہ وہ اس کی ایجوکیشن کے لیے ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ ہم صرف پیسے دے کے تو فارغ نہیں ہو جاتے, ان کی ہر قسم کی تربیت. پر سب سے بہترین تو یہ تھی کہ اگر قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ دیں, قرآن کے ساتھ اور دنیا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگر سبحان اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس طرح ایک ایک فیملی کو دیکھنے لگ جائے, کہیں ہمارے کتنے ہیں ہمارے ملکوں میں, سبحان اللہ, وہ بچے بےچارے تھے, وہ کام کرتے پھر رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ہمیں یہ کوئی سسٹم نہیں آئے گا, سبحان اللہ, ہم یہ ہمارے گھروں سے اسٹارٹ ہوگی یہ چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ پہلے ہم جیسے اپنے طور پہ, پھر اجتماعی طور پہ ہم کچھ کر سکیں ان کے لیے اپنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ سبحان اللہ وہ ہم اپنے ہی فائدے کے لیے کریں گے نا, جو بھی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ بہترین گھر وہ ہے نا. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی. ہم انشاءاللہ اپنا آج کا دیکھتے ہیں ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہے آج ہمارے لیے. انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں استاذہ جی کے سیشن کے ساتھ. انشاءاللہ خوش ہو گئے آپ لوگ ہوں, الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن سورۃ النساء سبحان اللہ آیا 94 آن ورڈ. اللہ اکبر, ابھی ایسے لگتا ہے نا ہم نے کل سورت سٹارٹ کی تھی. تو الحمدللہ, آپ سوچیں اپنے آپ کو وہاں رکھ کے کہ جس دن ہم نے سٹارٹ کیا تھا قرآن. ہیپی ہیپی الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. اسی انہیں آیات کی ہم اپنی تفسیر کریں گے انشاءاللہ, اور انہیں بیچ میں آپ کو بریک بھی دیں گے. پریشان نہ ہوں, پریشان تو نہیں ہو جاتے جب آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں انشاءاللہ آپ کو بریک ملنی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے, اور روز بیٹھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کرتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں. ماشاء اللہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کے بٹھایا نا, کہ آپ کا شوق تھا, جذبہ تھا, کہیں وہ تھی کہیں ہمارے ماں باپ کی دعائیں تھیں, ہے نا. سبحان اللہ, ہمارا کچھ اور پلان ہوتا ہے لیکن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ بہترین نا بہترین ہوتا ہے, وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ استاذہ جی میں بھی بزی ہیں, تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کر لیں. ایک منٹ مجھے دیں پھر ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر اگر استاذہ جی ہمیں ساتھ ہی جوائن کر لیں گے. آپ ماشاء اللہ اللہ کے راستے کے سپاہی ہر قسم کے حالات میں تیار ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. الحمد للہ ثم الحمد للہ. چلیے پھر ٹھیک ہے, ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ان شاء اللہ استاذہ جی پھر ہمیں جوائن کرتی ہیں, تو پھر ہم استاذہ جی سے لیں گے. ٹھیک ہے, ریڈی اپنے مصحف کے ساتھ, استاذہ جی کے ساتھ ریوائز کرنا ہے سب نے. الحمد للہ اپنی اپنی جگہوں پہ. ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 62, آیت نمبر 94 سے 104, سورۃ نساء. لیسن نمبر 62, آیت نمبر 94 ٹو 104, سورۃ نساء. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اذا ضربتم, جب نکلا کرو تم. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. فتبینوا, پس تحقیق کر لو. ولا تقولوا, اور نہ تم کہو. لمن, اس کے لیے جو. القا الیکم, ڈالے تمہاری طرف. السلام, سلام. لستا, کہ نہیں ہے تو. مومنن, مومن. تبتغون, تم چاہتے ہو. ارد الحیات الدنیا, سامان دنیا کی زندگی کا. فعند اللہ, بس اللہ کے پاس ہے. مغانم کثیرہ, غنیمتیں بہت سی. کذالک, اسی طرح. کنتم, تھے تم. من قبل, اس سے پہلے. فمن اللہ, بس احسان کیا اللہ نے. علیکم, تم پر. فتبینوا, بس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. کانا, ہے. بما, اس سے جو. تعملون, تم عمل کرتے ہو. خبیرہ, باخبر. لا یستوی, نہیں برابر ہو سکتے. القاعدون, بیٹھ رہنے والے. من المؤمنین, ایمان والوں کے. غیرو, سوائے. اولی الدرر, تکلیف والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ کی اللہ کی راہ میں بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ صد اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بأموالہم ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم اور اپنی جانوں کے علی القاعدین اوپر پیر رہنے والوں کے درجہ درجے میں وکلن اور سب سے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الحسنی بھلائی کا وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیما اجر عظیم میں درجات درجے منہ اس کی طرف سے ومغفرت اور بخشش ورحمت اور رحمت ہے وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ان الذین بے شک وہ لوگ کے توفاہم الملائکۃ قبض کرتے ہیں جن کی روحیں فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنے آپ پر قالو ان سے فرشتے کہتے ہیں فیم کنتم کس حال میں تم تھے قالو وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین کمزور فی الارض زمین میں قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ زمین اللہ کی واسیتن فراخ فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کر جاتے اس میں فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں مأواہم جن کا ٹھکانا جہنم جہنم ہے وساءت مصیرا اور بری ہے پہنچنے کی جگہ الا المستضعفین مگر کمزور لوگ من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون نہیں کر سکتے حیلتن کوئی چارہ ولا اور نہیں یشتدون وہ پاتے سبیلن کوئی راہ وَأُولَئِكَ بس یہی لوگ ہیں اَصَلَّ اللَّهُ امید ہے کہ اللہ اَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ یہ کہ معاف کر دے ان کو وكان الله اور ہے اللہ عفواً غفورا معاف کرنے والا بخشنے والا وہ اور من جو کوئی یحاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ کی اللہ کی راہ میں یجد وہ پائے گا بالارضی زمین میں مراغماً کثیراً بہت بڑی جگہ وسعتاً اور کشائش وہ اور من جو کوئی یخرج نکلے من بیتی ہی اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ثم پھر یدرک الموت پکڑ لے اس کو موت فقد ستحقیق وقع ثابت ہو چکا اجر ہو اجر اس کا علی اللہ اللہ پر وکان اللہ اور ہے اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان و اذا اور جب ضربتم سفر پر جاؤ تم بالارضی زمین میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناحاً کوئی گناہ ان تقصروا کہ کمی کرو تم من الصلاۃ نماز میں ان شفتم اگر خوف ہو تم کو ان یفتنکم کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانو ہے لکم تمہارے لیے عدوبم مبینہ کھلے دشمن و اذا کنتا اور جب تم ہو فیہم ان میں فاقمتا بس قائم کرو تم لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز کو فلتقم بس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتم ایک جماعت منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ ولیاخذو اور وہ لیے رہیں اسلحتہم اپنا اسلحہ فإذا پھر جب سجدو وہ سجدہ کر چکے فلیکونو تو وہ ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے ولتأتی اور چاہیے کہ آئے طائفت ایک جماعت اخرى دوسری لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا بس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں ماں کا آپ کے ساتھ ولیاخذو اور چاہیے کہ لیں حسرہم اپنا بچاؤ وأسلحتهم اور اپنا اسلحہ بدہ چاہتے ہیں الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں لو کاش تخبرون تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتعتکم اور اپنے سامان حفاظت سے ویمیلون بس وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر میلتم واحدہ حملہ کرنا یک بارگی ولا جناح علیکم پر نہیں گناہ تم پر ان کانا اگر ہو بکم تم کو عزم تکلیف من مطر بارش سے او کنتم یا ہو تم مرضا بیمار ان تدعوا کہ تم رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ وخذوا اور لیے رہو حفظ رقم اپنا سامان حفاظت ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدنا تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا عذاب رسوا کرنے والا فإذا بس جب قضیتم الصلاۃ ادا کر چکو تم نماز فذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو قیاما کھڑے وقعودا اور بیٹھے وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر فعزت مأننتم بس جب تم اطمینان میں ہو فاقیمو تو قائم کرو الصلاۃ نماز ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض کی گئی موقوتاً وقت مقرر پر ولا تہنوا اور نہ سستی دکھاؤ ان قومی اپنی قوم کا پیچھا کرنے میں ان تکونوں اگر ہو تم تعلمون درد سہتے فإنہم تو بے شک وہ بھی یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں کما جیسے تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ما لا یرجون جو وہ نہیں امید رکھتے وکان اللہ اور ہے اللہ علیما حکیما سب کچھ جاننے والا حکمت والا
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا المظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. ہم نے اپنی ٹرانسلیشن اور سبحان اللہ اس کے بعد تلاوت کی خوبصورت تلاوت اور یہ تلاوت سبحان اللہ باقی ہی پھر دلوں کی زمین اس وقت ہو رہی ہوتی ہے نرم ایسے ہی ہے نا الحمد للہ ثم الحمد للہ بیوٹیفل آیات بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کا کریں الحمد للہ اساتذہ جی ہمارے ساتھ ہیں الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ کے صبر کا پھل آپ کو مل گیا ٹھیک ہے اساتذہ جی میں آپ کے لیے مائک فری کر رہی ہوں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ سورۃ نساء کا بھی کافی حصہ آپ کا گزر گیا صلاۃ الخوف پہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ یہ سارا عمل میں ڈھال دے خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کر آئینے میں یا اپنے مارکس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اپنی اسائنمنٹس کو دیکھ کے کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ قرآن کے سفر کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں خوشیوں کا ایک ایسا خوبصورت سا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جو میں اپنے امیجنیشن میں رہتی ہوں کہ ایک آئینہ رکھیے میرر اور میرر کے آگے ایک اور آئینہ رکھ دیں تو وہ میرر در میرر جیسے ایسے سے ایسے کہاں خوبصورت طریقے سے وہ چلا جاتا ہے نا اس کا اثر بالکل اسی طرح سے قرآن کے ساتھ والی زندگی خوشیوں کو اس طرح سے ملٹی پلائی کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ خوشیاں محسوس کرنے لگتے ہیں جو لوگ سوچتے ہوں گے لوگوں کو کبھی کبھی نیا جوڑا ملتا ہے نا کچھ لوگ ہیں جن کو ہر روز نئے کپڑے ملتے ہیں بالکل اسی طرح آپ ہمارے کلچر کو دیکھیے تو قرآن کا پڑھنا کبھی کبھار ہی ہے نا رسمی کلامی یا چلو کبھی گئے کسی درس میں چلے گئے کوئی سیمینار اٹینڈ کیا یہ بھی وہ لوگ جو الحمدللہ ہدایت کی تلاش میں ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں لیکن عام لوگ تو بالکل ہی اس سے محروم ہے نا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنے راستوں میں چنتا ہے اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو اور اپنی ایک ایک چیز کو پہچاننے لگتا ہے تو قرآن کے سفر میں جو انسان کو سب سے بڑی آگہی ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی آگہی ہوتی ہے اللہ کی معرفت کائنات دنیا جنت جہنم یہ چلتا جاتا ہے لیکن ادھر آنے سے پہلے ہی جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بدلنا چاہیں ہائے ہم تو بڑے گناہ کار ہیں ہائے آج پتہ نہیں ایسے ہو گیا نہیں نہیں میں نہیں جاتی پھر میرے پہ بڑی تنقید ہوگی تو آئیے آج آپ کو اس چھوٹے سے سیشن میں گناہوں کے 20 فوائد امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں وہ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد سب سے بڑا غم اپنے گناہوں کا لگتا ہے اب تو یہ آپ کو لگا کہ نہیں ابھی پھر نہیں تو میں چھوڑ دوں کچھ دو چار اور سپارے پڑھ لیں تو پھر کچھ بتاؤں ہاں بتا دوں الحمدللہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سونے نہیں دیتا بہت پہلے کا واقعہ پڑا ہوا جو حدیث کا کئی بار پڑھا جاتا ہے نا کہ وہ ایک عورت جس سے گناہ ہو گیا اور وہ پریگنٹ تھی اور اللہ کے نبی کے پاس آئی اور وہ اپنی بات کرتی اور اللہ کے نبی اس سے اوور لک کرتے ہیں تو جب ایک بار ہوئی دو بار ہوئی تو اس نے کہا اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دیتا ہاں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے دیکھے یہ تو کھانے لگ گیا کیا ہمیں بھی گناہ سونے نہیں دیتے آتی کہ نہ پتا ہو تو جو مرضی کر جو جو مرضی کھا لو جو مرضی پی لو آنکھ دیکھ کے مکھی کھا سکتا ہے کوئی آنکھ دیکھ کر بندہ بجلی کا تار ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے نہیں پکڑ سکتا نا تو پھر اپنے گناہوں کی تڑپ اور طلب جب لگ جائے تو ابن جوزی کے مطابق میں آپ کو ان کی بک میں کا جو پڑھ کے سنا دیتی ہوں فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے میں نے اولاد آدم کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے استغفار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہلاک کیا کیا خوب بات ہے. یعنی جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ انسان مجھے ہلاک کر دیتا ہے. یعنی اس کی تو کی کرائی پہ آپ نے پانی ڈال دیا نا، وہ تو اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہا تھا آپ کو گناہوں میں پھنسا کر، لیکن آپ نے اس کی کرائی پہ پانی ڈال دیا. اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرو اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اور اپنے راستوں میں، اور اپنی مجلسوں میں. کیا معلوم کہ کس وقت مغفرت نازل ہو جائے. اللہ اکبر. کیا ہم اپنے گھروں میں استغفار کرتے ہیں؟ دسترخوان کیا، کھانا کھا کے اٹھے ہیں، پھر کرو استغفار. کتنے سے نقص نکالتے ہیں، کتنے سے عیب نکالتے ہیں ہم کھانے کے. جو بےچارے کھلاتے ہیں، بنا کے پکاتے ہیں، انہیں کے اوپر ہم غصہ کرتے ہیں، نمک کیوں کم ڈالا، چینی کیوں ڈالی، مرچ کیوں ڈالی. پھر راستوں اور مجلسوں کا تو کیا ہی کہنا. تو پہلی بات جو آپ کو بھی ان دو چیزوں میں سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ کثرت استغفار میں شیطان ملعون کی ہلاکت ہے. اس کے علاوہ بھی استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. دوسری بات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. کثرت کی طرف بھی اشارہ. پھر اس سے جنت ملتی ہے. دلائل اب آپ کو بعد میں دوں گی کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا. پھر استغفار سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے. اس سے قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ قبر کا بہترین پڑوسی ہے. اور اس سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی قوت ملتی ہے. جی انرجی ہے آپ کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا. یہ رزق حلال میں بے پناہ وسعت کا ذریعہ ہے. یہ نفس کو غم، پریشانی، مایوسی، شہوت، وساوس اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے. یہ صالح اولاد کا ذریعہ ہے. اور زیادہ استغفار کی چیزیں جو ہے نا سورت نوح میں ہیں، آپ اس میں سے کئی چیزوں کے ریفرنس پانچ چھ آیتوں میں ہی لے لیں گی. یہ ہر بیماری کا علاج ہے. اس سے انسان کو دنیا کی بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے. یہ مقبول اعمال کی حفاظت ہے. یعنی جو آپ عام کا عمل کرتے ہیں نا، قبولیت والے کام، ان کو سیکیور کیا جاتا ہے استغفار سے. اس سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اس کی برکت سے انسان کو اپنا اصل مقام اور فضیلت نصیب ہوتی ہے. اس سے مفید بارشیں برستی ہیں. اس سے شرح صدر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات بتا دوں، سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہم دنیاوی تعلقات کی بہتری کی خواہش رکھتے ہیں نا، ہمارا کوئی پیارا ہم سے ناراض ہو، بھائی بہنوں میں کوئی ناچاکی ہو، شوہر ہی منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑے. ہاں سوچئے ذرا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کی ڈوریاں کمزور ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ نے آپ کو اس کتاب کے لیے بٹھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے آپ کے اوپر اور میرے اوپر. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. کتنے لوگ اللہ اسماءُ الحسنیٰ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی آپ میں سے جتنے لوگوں نے پچھلا ویک، میں ہمیشہ آپ سے ایک ویک کا پوچھا کروں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی لاسٹ منڈے سے تھرسڈے، کل کا نہیں، ہر پہلی کلاس جو آپ کی آیا کرے گی میرے سامنے تو میں آپ سے پچھلے چاروں کا پوچھوں گی. تو لاسٹ ویک کے جو 4 نیمز تھے یا 4 ڈیز کی کلاس، جنہوں نے چاروں لی وہ 4 لکھیے، جنہوں نے 3 دن لیے وہ 3، جنہوں نے 2 1، اپنے نام کے ساتھ لکھیے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے لائیو بیٹھ کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، بہترین طریقے سے قبول کرے، غیر محسوس طریقے سے آپ اپنے رب کا قرب محسوس کریں گے. بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت سا پیار. اور آج میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی اس لیے مجھے نہیں پتا میں نے کتنے ٹائم کتنے منٹ لیے ہیں. میرا گمان ہے کہ 10 منٹ سے بھی انڈر ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. باقی ٹائم میں آپ کی سسٹر کو دیتی ہوں, وہ آپ کے ساتھ مائک پہ بات کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر ساتھ جی. سبحان اللہ, بہت کچھ ہمیں تھوڑے سے وقت میں مل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی فکر لگا دیں ہے نا, جب تک ہمیں وہی بات ہے کہ اس سے پہلے تو سب اچھا تھا. قرآن پہ آنے سے پہلے تو ہم بہت نیک تھے, ایسے ہی ہے نا, نماز پڑھ لیتے تھے, روزہ رکھ لیتے تھے, بہت نیک تھے. لیکن اپنے گناہ ہی سب نظر آنے شروع ہوئے جب ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے. وہی بات ہے, جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ, تو ٹریٹمنٹ آج ہمیں مل گئی نا, تو ڈائگنوسس تو ہوگی تھی ہماری اب شروع ہے نا. اپنے گناہ دکھنے شروع ہو گئے تھے ہمیں, دکھتے ہیں الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ڈھانپ لے, چھوٹے بڑے, اگلے پچھلے, ظاہری اور چھپے, سب گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنی ٹرانسلیشن کے لیے ریڈی ہیں. ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھنے کے لیے, ڈیفیکلٹ تو نہیں میں کہوں گی, اب نئے ورڈ ہے نا, ڈیفیکلٹ تو نہیں رہ گیا اب, الحمد للہ ایسے ہی ہے نا, آسان ہو گیا نا الحمد للہ. اگر کوئی نئے ورڈ ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں آج اس میں جلدی سے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے آیت نمبر 93 سے اسٹارٹ کیا تھا, رائٹ؟ اچھا, اس میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. نیا ورڈ دورب 94 سے, رائٹ؟ دورب تم, نیا تو نہیں ہے, آپ نے کیا ہوا جلدی سے شاباش لکھتے جائیں. دوبرابا نکلتے ہو تم, نکلو تم, ٹھیک ہے. فتح بینو پورا مطلب لکھے ہو روٹ پر, شاباش. تو تحقیق کر لو, واپس کے لیے آ گیا, اور تو با یا نون, ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم, اس میں دیکھیں مغانیمو غنیمتیں, کیا ہوگا اس کا روٹ پر, شاباش. او غائن نون نیم, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. چلیں آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آگے ہمارے لیے کیا کوئی نیا ورڈ, کیونکہ ہمارا اچھا وہی ہے. یستوی جلدی سے لکھیں, شاباش. یستوی برابر ہونا, سین واو یا, ٹھیک ہے, الحمد للہ ثم الحمد للہ. القاعدین قاعدون بھی آیا, قاعدین بھی آیا نیچے اس کا, دیکھیں شاباش, ایک ہی ہوگا قاف عین دال بیٹھے رہنے سے, ٹھیک ہے الحمد للہ. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اوپر, کریں اگلی آیت پہ چلیں, اس میں تو کوئی نیا ہے نا الحمد للہ. تو چلیں آگے دیکھتے ہیں, جاتے ہیں شاباش 96 میں, دیکھیں ہے کوئی نیا ورڈ ہمارے لیے. توفاہم کا لکھتے ہیں, شاباش جلدی سے. توفاہم واو فا یا, ٹھیک ہے الحمد للہ, گڈ. مستضعفین کمزور, دود آئنفا ضعیف سے ہم کرتے ہیں الحمد للہ. اچھا چلیں پھر حیلتن, دیکھیں اس میں حیلتن اگلی آیت میں, دیکھیں 98 میں ہایالام, ٹھیک ہے, ہایالام ہے نا اس کا, ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ. آگے جاتے ہیں ہم, مراغمن, یہ نیا ورڈ آیا آپ کے لیے, مراغمن اقامت کا, ہجرت کی جگہ, میم روغائن, ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ تم الحمد للہ. آگے جاتے ہیں 99 میں, مجھے کوئی نہیں, یدرکو ہم پچھلی دفعہ بھی کر چکے, دال را کاف ہے نا, ذرا کا کم ہم کر چکے نا پہلے بھی اس کو, دال, ٹھیک ہے گڈ, آپ پکڑے اس کو. آگے جاتے ہیں اگلی آیت میں, دیکھتے ہیں کچھ ہے ہمارے لیے نیا ورڈ, تقصرو آئی نمبر 101 میں, قوف صاد را, ٹھیک ہے قوف, گڈ ماشاء اللہ. اچھا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں نیا, اگلی آیت میں جاتے ہیں 102 میں, دیکھتے ہیں ہمارے لیے کچھ ہے اس میں نیا. اسلحتہم نیا ورڈ ہے آپ کا, لیکن الحمد للہ اسی کے اندر سین لامحہ ہتھیار اپنے ہے نا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آگے آ جائیں, اوپر چل دیکھتے ہیں ہم اس میں, حذرہم بل یاخذو حذرہم, ہذا الرا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ. اور تو نیا کوئی نہیں ہے. ودا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ چاہتے تھے. واو دال ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ. فیا میلونا بس وہ حملہ کر دے میم یا لام میلان سے ٹھیک ہے گڈ الحمدللہ ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. اچھا تضعو اسلحتکم اس کا کیا ہوگا؟ واو دعا دائیں ٹھیک ہے گڈ ودا سے ٹھیک ہے واو دعا دائیں ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آگے جاتے ہیں ہم نے اطمئنانتم اطمینان سے ہے نا طامیم نون ٹھیک ہے طامیم نون. اچھا موقوتن وقافتا ٹھیک ہے تاہینو چلیں بس یہ دیکھیں ہم اس کو کرتے ہیں فنش. ہماری آج تفسیر لمبی ہے. واو ہانون اور پھر لاسٹ دیکھ لیتے ہیں واو ہانون وہن ٹھیک ہے کمزور پڑے. تعلمون اور پھر یعلمون تعلمون کتنی دفعہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. حمزہ لام میم ٹھیک ہے حمزہ لام میم. اور یارجون راجیم واو ٹھیک ہے رجو رجا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. اب انہی آیات کی اپنی تفسیر دیکھتے ہیں اچھے سے نوٹس لیں. بہت کچھ آج آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے لینے والا بنایا. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبق نمبر 62 آیت نمبر 94 سے 104 سورۃ نساء. لیسن نمبر 62 آیت نمبر 94-104. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو جب تم زمین میں چلو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اور اس شخص کو جو تم پر سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. لیکن ہوتا کیا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. جبکہ فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةً اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. اور باقی بات ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنی جلدی یہ رائے قائم کر لیتے ہو کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ذرا اپنا وقت تو یاد کرو. کذالک کنتم من قبل اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے. پھر کیا ہوا فمن اللہ علیکم پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. لہذا فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے لیکن اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے. ہم نے پچھلی آیات میں قتل خطا کی بات پڑھی اور قتل عمد یعنی ارادے کے ساتھ قتل کرنے کی بات پڑھی. تو ان آیات میں قتل خطا کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس آیت کا تعلق ایک واقعے کے ساتھ ہے. میں آپ کو حدیث میں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا، جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے. یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تو سلام کیا، جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ وہ شخص مسلمان ہے. صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس وقت محض اس نے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص اسلامی طریقے پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو. اب یہ واقعہ ایک شان نزول میں اور بہت ساری احادیث سے آپ ان کو پڑھیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور مختلف میں، کہ یہ قتل جو ہوا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ تھے. اور اس طریقے کا معاملہ ہوا تھا کہ جب کسی جگہ گئے اور وہاں ایک شخص تھا، آپ ذرا امیجن کریں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ کہیں جا رہا ہے اور ایک ہی شخص اکیلا وہاں کھڑا ہے، تو اس کو خوف تو ہوگا نا، کیونکہ ہم یہ بات سن چکے کہ مدینہ کے جو یہ شروع کے سال تھے یہ جنگ کے ہی عالم تھا. ہر کافر کو یہ ڈر ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مجھے مار نہ دیں. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. یعنی عام تفاسیر میں جو واقعہ اس پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں اللہ کے نبی نے گروہ بھیجا تھا اور وہاں جا کے جب ان کو پتہ چلا تو ایک چرواہے نے مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کر دیا. پیچھے ہم نے پڑھ بھی لیا اسلام کی باتیں، اور اسلام جو تھا ایک تعارف تھا اس دور کا، اور جہاں کہیں بھی خاص طور پہ مسلمان اور نان مسلم اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو پہچاننے کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان جو وہ سلام کرے گا، دوسرے جو ہیں وہ سلام نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جلدی میں پکڑ کے، کیونکہ جوش بھی ہوتا ہے نا، اور اس کے پاس مال غنیمت، اس کے پاس بکریاں تھی. ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال آ گیا ہو کہ اس شخص کو پکڑ کے ماریں گے تو یہ بکریاں ہماری ہو جائیں گی. ان لوگوں نے مار دیا. واپس آئے اللہ کے نبی تک جب بات گئی تو آپ نے پوچھا کہ اے اسامہ، تو نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود مار دیا؟ تو کہا اللہ کے نبی نہیں، اس نے اوپرے دل سے پڑھا تھا. تو آپ نے کہا کیا تو نے اس کا سینہ شک کیا؟ کل کیا ہوگا قیامت کے دن جب یہ کلمہ قیامت کے دن آ کے جھگڑا کرے گا کہ میں بول بھی دیا گیا تھا اس کے باوجود اس شخص نے مارا. اللہ کے نبی انتہائی ناراض ہوئے. پھر آپ نے اس شخص کی دیت دلوائی. اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے. تو صحابہ کرام کا یہ جو قتل تھا، یہ قتل خطا تھا. اس سے بہت ساری باتیں جو ہمارے لیے سمجھ میں آنے کی ہیں وہ کیا، پہلی بات یہ کہ کچھ قتل جو ہوتے ہیں یہ جذباتیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اسلام لوگوں کو ایک دم جا کے ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے کام کرنے والے لوگ اکثر بعد میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہو اسٹینڈس ود اینگر سٹس ود ریگریٹ، کہ جو غصے میں ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے نا، بعد میں اس کو شرمندگی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہاں تو قتل کی بات ہے نا، ہم تو جملے ہی بولتے رہتے ہیں، ہم تو دوسروں کو قتل کرنے والے جملے بولتے رہتے ہیں بے سوچے سمجھے. تو لہٰذا جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگلی چیز اس میں جو ہمارے لیے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ فتح بیانو، تحقیق بہرحال لازم ہے. آج کے دور میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو کس طرح سے دیکھیں گے کہ کچھ مسلم ہیں کچھ نان مسلم ہیں. اب کسی کے اوپر خامخواہ شک کرنا، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اس کو کسی نے سی آئی ڈی کے لیے بھیج دیا، یہ ہمارے ملک میں آ گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی ظاہر سے مسلمان بنتا ہے تو پھر آپ بھی اس کو مسلمان سمجھیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو ان کے ظاہر پہ قیاس کرو. ہم آپ سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں حقیقی طور پہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ کون کس درجے کا مسلمان، کون ایمان کے کس درجے پہ؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو اسی جگہ رکھے جہاں پہ رہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھول گئے اپنا وقت، تمہیں یاد نہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، دیکھو ایک وقت مکہ کا یاد کرو، تم بھی تو اپنا ایمان چھپاتے تھے. اگر آج اس چرواہے نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، دوسروں کو نہیں بتایا تھا، تو تم بتاؤ کہ کل تم بھی تو ایسے تھے، تو کیا تم دوسروں کے معاملے میں اس طرح سے جلدی کرو گے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں تو قتل کی بات ہے نا، بعض لوگ تو اپنے بچوں کو جذباتیت میں مار دیتے ہیں، ذرا شک پڑا بچے نے کوئی غلط کام کیا، زور سے تھپڑ مار دیا، بعض میں پیٹنے لگ جاتی اپنے بچوں کو، سوچے ذرا ان بچوں کے دلوں میں ماؤں کی کیا قدر رہتی ہوگی، کیا اہمیت رہتی ہوگی۔ بعض دفعہ انسان بڑا بننے کے شوق میں بھی دوسروں پہ روب جماتا رہتا ہے، کسی کو آپ ذرا بڑا بنا دینا تو وہ اس کی ٹون خود ہی بدلنے لگتی ہے کہ اب چونکہ میں بڑا بناؤں تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور ہونا ہوگا۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ یہاں اذا ضربتم فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، جس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ صرف سفر کی حالت میں ہے، حضر سے اس کا تعلق نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کی غلط فہمیاں سفر میں ہی ہوتی ہیں، جہاں آپ لوگوں کو نہیں جان رہے ہوتے اور غلطی سے ان کے اوپر آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام سے قتل ہو جاتے تھے غلطی سے، حضرت جابر کے باپ کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، اسی طرح ایک صحابہ چھوٹا لڑکا تھا 14-15 سال کا، اس وقت میرا ذہن ان کا نام نہیں ہے، ماں سے بڑی فرمائش کر کے گیا تھا کہ ماں میں نے جانا ہے بدر کے موقع پہ، اور بہت چھوٹی عمر کا تھا، اکیلا بچہ تھا، باپ بھی نہیں تھا، تو ماں نے اس کو بڑے مطلب دل سے بھیج دیا کہ وہ جانا چاہتا ہے، لیکن جب وہاں گئے ابھی بدر کے کنویں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو مسلمان ہی کے تیر سے وہ شخص مارا گیا۔ پھر مسلمان جب جیتے واپس آئے تو وہ ماں بھی دیکھ رہی ہے میرا بیٹا کدھر ہے، وہ بھی یعنی فتح ہو کے آئے تھے نا مسلمان، تو جب نہیں دیکھا تو اس کا دل ذرا بجھا، بعد میں لوگوں سے پوچھا تو کہا تم، ارے تمہارا بیٹا تو وہ جنگ سے پہلے ہی مارا گیا تھا، وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب تو اس ماں کا صبر ٹوٹا کہ میرا بچہ جنگ سے پہلے مارا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے میری تو قربانی ضائع ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی کیا میرے بیٹے کی یہ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حرسہ نام تھا اس بچے کا غالباً، کہا میں حرسہ کو جنت میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایون مسلمان کے ہاتھ سے اگر مسلمان مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو شہید کا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم اپنے لیے عمل کی بات لے سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ چلنے سے پہلے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں کیونکہ آگے ٹاپک بدل رہا ہے، اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ پھر کئی آیتوں تک جائے گا اور انتہائی خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔
چلیے آگے دیکھیں گے آیت 95 سے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ اور کیا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مالوں اور جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں۔ کہاں زیادہ کیا، کیا ہے اس کی صورت؟ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان۔ انتہائی خوبصورت آیات ہیں۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر ہم ان کا ربط دیکھیں تو ابھی تک سورۃ نساء کا جو حصہ تھا اس میں ہم نے منافقوں کی مختلف اقسام کو دیکھا۔ جس طرح بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اسی طرح نفاق بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن ہر بیماری کا ایک آخری اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ورکنگ، اس کے کام کرنے کی صلاحیت سے کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نفاق کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ انسان کی دینی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مختلف قسموں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سب کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کتنی باریک چیزوں پہ ہے۔ عام لوگ جن چیزوں تک جا بھی نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو کتنا محسوس کرتے ہیں۔ آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیٹھ رہنے والے، ایک لفظ آیا القائدون، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور دوسرا لفظ آیا مجاہدون۔ ایسے لگتا ہے کہ بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والے، یعنی محنت کرنے والے، ان کا تذکرہ ہے، اور یہ جہاد یا محنت یا تو مال سے ہوگی یا جان سے ہوگی۔ جس نے بھی جان لگائی، جس نے بھی مال لگایا، وہ ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے یہ دونوں چیزیں نہیں لگائی۔ کبھی آپ نے پھل خریدا ہوگا، پھل عموماً تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیڑا لگا ہوا پھل، کبھی کبھی شکل سے بھی دکھنے لگتا ہے داغی باسی، اور کبھی کبھی کاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر داغ آ چکا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے پھلوں کی جن میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کھانے کے قابل ہیں، لیکن ٹیسٹ اچھا نہیں زیادہ، کوالٹی کمزور ہے، قیمت میں ذرا کم ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے پھلوں کی، اور وہ ہے اعلیٰ درجے کا پھل، اعلیٰ کوالٹی کا، مہنگا، شکل سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ کی قدرت ہے، اور کھاؤ منہ میں رکھو تو ٹیسٹ اس سے بھی خوبصورت جتنی کہ اس کی شکل اچھی تھی۔ بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ جو کیڑا لگے ہوئے پھل ہے نا، یہ منافق ہیں، جن کے دلوں کو کیڑے لگ چکے ہیں۔ کسی کو دنیا کی محبت کا کیڑا لگا، کسی کو سیلف پروجیکشن کا کیڑا لگا، کسی کے نفس نے اس کو مار دیا۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کون کس درجے پہ ہے، لیکن بات ہوتی ہے اگلے دو قسم کے لوگوں کی۔ جس طرح پھلوں میں کچھ پھل کم کوالٹی کے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ کم کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ایمان ہے، نفاق نہیں ہے، اخلاص بھی ہے الحمدللہ، کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں، کوئی ان کے ارادوں، ان کے کاموں پہ کسی چیز کا شک نہیں، لیکن یہ زیادہ محنت نہیں کر سکتے، یہ قائدون ہوتے ہیں، بیٹھ رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں، اپنے فرائض بڑی خوشی اور خدو سے پورے کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہر کام کو اپنی ذات پہ لے کے جیتے ہیں، اور در حقیقت سے لوگ رخصتوں کی سطح پہ جینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہر وقت ایکسیپشنز چاہتے ہیں، چھٹی چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی ذات کے تقاضے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ پھر اللہ کے دین کے تقاضے بڑے نہیں لگتے، وہ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ گناہگار نہیں ہیں، ایسے لوگ جہنمی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ لیکن انسانوں کا ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جیتے ہیں، جو رخصتوں کی سطح پہ نہیں، فرائض کی سطح سے اوپر اٹھ کر عظیمت کے راستے پہ جیتے ہیں، عزم کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے، یہ صرف اپنی جنت کی فکر نہیں کرتے، یہ دوسروں کی جنت کے لیے بھی کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ فرائض کو تو خوشی خوشی ادا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنت، نوافل، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وہ کام جسے اللہ کی رضا مل جائے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجاہدون کہا، تو قائدون بمقابلہ مجاہدون ہے۔ ایک صرف کنارے پہ رہا، اللہ کرے گا تو بچ جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن پاک میں آتے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ، اللہ نے سب سے اچھے وعدے کیے، لیکن درجے کس کے ہیں؟ جو عظیمت کی راہ پہ چلتے ہیں، جو قربانیوں کی سطح پہ جیتے ہیں، جو رخصتوں کے متلاشی نہیں ہوتے، جو عزم اور ارادوں کے ساتھ جیتے ہیں، جو قربانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، جو ہجرتوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے دو راستے کھول دیے، چاہو تو اپنی ذات کے لیے جیو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اچھا کرو، انشاءاللہ مرتے ہی اللہ نے چاہا تو جنت مل جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا راستہ ہے کہ جس میں ایک انسان پھر اس سے اوپر کی بات کرتا ہے، اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو جنت کو پانے کے لیے خود کو بیچ دیتا ہے، ہر اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ اللہ کے دین کے تقاضوں کو نبھانے کے اندر اگر نفس آ جائے تو نفس کو دباتے ہیں، معاشرہ آ جائے تو معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ لیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی راضیتم مرضیہ، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع دیا۔ آپ انسانوں میں جب نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو عموماً قائدون کے درجے پہ دیکھتے ہیں، سچ بیٹھ رہنا اچھا لگتا ہے، آسانی لگتی ہے، فرائض پورے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بس گھر کی ذمہ داری رکھی، بچے پالو، گھر والوں کی خدمت کرو، نماز روزہ کرو، شوہر کو خوش کرو، شادیاں آئیں تو شادیوں میں بھرپور شرکت کرو، اور وٹ ایور جو فرائض ہے اس کو کر لو۔ یہ کیا اپنے اپنے اوپر ایک مشکل ڈال لی، کہتے وہ بھی سچ ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی تھوڑا کھا سکتا ہے، کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، لیکن تھوڑا کھانے والا کوشش کرے گا نا تو آہستہ آہستہ ایک ایک لقمہ بڑھا کر اپنے کھانے کی مقدار بڑھا سکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائدون انفرادی زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، یہ کبھی بھی لیڈرز نہیں بنتے، یہ کبھی بھی کسی معاشرے کا وہ حصہ نہیں بنتے کہ جن کو آسمان سے اللہ تعالیٰ جھان کے کہہ دے کہ آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو میں نے تم کو بخش دیا۔ قائدون کو کبھی اشرہ مبشرہ میں سے شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، قائدون کا دل ہر وقت دھڑکا رہے گا کہ اگر فرائض میں کمی ہوگی تو مارے جائیں گے، پھر ان کی نمازیں خوب پوچھی جائیں گی، پھر ان کے حساب اس معاملے میں انتہائی سخت ہوں گے کہ بتاؤ چلو جو کیا اس میں کیا کمی کی ہے، یا ایسی نہ کہ کوئی تھوڑا سا کام کرے تو پھر اس کو خوب اچھا دیکھا جاتا ہے، اور جو زیادہ کام کرے گا، جو بڑا کام کرے گا، بہت ایکسٹرا آرڈنری حالات میں کام کرے گا تو پھر کہا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جب اتنا کام تھا تو کچھ تو غلط ہو گئی نا، چلو خیر ہے۔ تو پہلے درجے والے تو جنت کے دروازوں کے قریب رہیں گے شروع میں، اللہ کرے اندر ہی رہے، لیکن ایک قدم ہٹا تو باہر گریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو عظیمت کے راستے میں جیئیں گے، پھر اگر ان کی انفرادی عبادات میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ کہہ دے گا فرشتوں کو غم نہ کرو، بس لکھ دو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے تھے، یہ اپنے سے اوپر دوسروں کے بھی بوجھ اٹھانے والے تھے، یہ دوہرا بوجھ اٹھانے والے تھے، یہ دوسروں کے حصے کا بھی کام لینے والے تھے، یہ اپنی جان پہ ہر کام لیتے تھے، اور یہ راستہ جس کو مل گیا وہ قابل رشک ہے، یہ مبارک کے لائق ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مزہ صرف یہ خود ہی جا سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا خوشی ہے، اور جب بندہ اللہ کے راستے کا مجاہد بنتا ہے تو پھر زندگی کا ایک الگ ہی رنگ دکھتا ہے، ہر وقت ہلچل، سستی نام کی چیز زندگی میں نہیں رہتی، ہر وقت پلاننگ، ارادے، یہ کرنا وہ کرنا۔ پھر ایسے لوگ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک سوچ، ایک خیال، پھر ایک ٹیم بنتی ہے، پھر ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کہاں میری ضرورت ہے، کہاں اللہ کا کام کرنا ہے، کہاں سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے اور کہاں ذہنوں کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر راستے میں بھوک، پیاس، کھانا پینا، گرمی سردی، ان کو آتی نہیں، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کھاتے نہیں، یہ پیتے نہیں، ان کا نہیں دل چاہتا دعوتوں میں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جن کو اللہ کہہ دے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، جن کو اللہ پھر عزت دے دے، جن کو اللہ فضیلت دے دے، ان کو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے تقاضے کیا کہیں گے۔ آپ ایک خاتون کو دعوت پکاتے ہوئے دیکھیں، پانچ چھ کھانے بھی پکائیں گی لیکن کو پوچھے تو رات تک خود کھانا ہی نہیں کھایا ہوتا، یاد ہی نہیں آیا، ارے آج تو میں نے دوپہر کو بھی نہیں کچھ کھایا، اور یہ کب خیال آتا ہے؟ جب سب چلے جاتے ہیں اور اب تھک کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں، اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی تو نمازیں بھی نہیں یاد ہوتی، دھن سوار ہے نا، کام کر رہے ہیں، کٹ لگ گیا، کون دیکھے، کون سہلائے اپنے انگوٹھے کو، پٹی باندھے، بینڈیج باندھے، وہ خود ہی بےچارا خون نکلا اور ساتھ ہی جم گیا، پانی میں ہاتھ ڈالا سوکھ گیا. ہاں جب رات کو پھر بیٹھتے ہیں تو پھر تکلیفیں یاد آتی ہیں کہ ہاں یہاں لگی تھی، وہاں لگی، ایک دھن تھی نا. کس کو خوش کیا؟ 10-15 لوگ، 30-50 لوگوں کا کھانا پکا، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے کھلایا، بہت اجر ملے گا. لیکن ذرا سوچئے کہ جب انسانوں کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اتنی تسکین ہے، دعوت اچھی ہو گئی، سب خوش گئے، کھانا اچھا پکا، تھکن میں بھی تھکن نہیں، کہتے ہیں کچن صاف کر کے سوئیں گے، اطمینان ہے، سکون ہے. تو اس بندے کا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی ساری بھاگ دوڑ اپنے رب کو راضی کرنے کو ہو، جس کی نگاہیں صرف اللہ پہ لگی ہوں. پھر جب اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو وہی بھاگ دوڑ ہوگی، بھوک سے بے آشنا، پیاس، گرمی، سردی، فن، یہ وہ موسموں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ وقت کا محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ حالات کا محتاج بھی نہیں ہوتا. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں نہیں کرنا، یہ میرے حصے کا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی گرا ہے تو گرا ہے، کوئی پڑا ہے تو پڑا ہے. پھر وہ تو چلتا ہی جاتا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے کیسے بندے کو چین کب آتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جب قبر میں جاتا ہے اور اس سے وہاں کے سوال جواب ہوتے ہیں، پھر ایک آواز آتی ہے کہ نم کا نو مت الروس، ایسے سو جاؤ جیسے دھلن سوتی ہے. اس کو قائدون نہیں سمجھ سکتے. جس بندے کی نظر اپنی قبر پہ ہوگی، جس کو اپنی موت یاد ہوگی، جس کو نام اعمال کے اعمال نامے یاد ہوں گے، وہ پلڑے یاد ہوں گے، وہ قائدون میں سے نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ قائدون میں ہونے سے کسی کا بگڑے گا، کچھ نہ بنے گا. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا گراف نیچے گر گیا. اور ایسا بندہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو سونے دو. میں سوچتی ہوں کہ یہ حدیث کئی بار آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب ایک ایمان والا قبر میں جاتا ہے تو تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے حساب کتاب کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ، نم سوچ کناؤ مت لو، جسے دلہن سوتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ بڑی محنتیں کر کے آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، بس انتظار کرے گا قیامت کا، کہ جس کے بعد اس کو اس کے اصل اجر ملے گا. اب آپ بتائیے کیسی آیتوں کو پڑھ کے کون بیٹھ سکتا، کیا ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہمارے نفس کیا ہمیں روک سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے دل سے فیصلے کرنے والی باتیں ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھنے آ سکتے، بچے تنگ کرتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھنے آ سکتے، ہماری جاب ہے، ہمیں جاب مل گئی ہے. اب سوچے، میں سوچتی ہوں کہ جب بندہ اکیلا بیٹھ کے اس طرح کی خود کلامیاں کرتا ہے نا، تو پھر وہ بالکل صحیح فیصلے پہ پہنچتا ہے. یہ دنیا ہمارے پاؤں پکڑے ہوتی ہے، کہیں انسانوں کی صورت میں، کہیں رغبتوں کی صورت میں، کہیں خوف کی صورت میں. ایسے وقت میں جو گھروں میں بیٹھے ان کو کچھ نہ کہیں، انشاءاللہ وہ مجرم نہیں ہے. لیکن جن کو درجے چاہیے پھر وہ تو بھاگیں گے، وہ تو آگے چلیں گے، وہ کہیں گے مجھے پیچھے نہیں رہنا، وہ ہانپیں گے، وہ کھانپیں گے، وہ اپنی تھکن بھی نہیں کسی کو بتائیں گے، وہ اپنی بیماریاں بھی نہیں گھر والوں کو بتائیں گے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی ہمیں روک نہ لے. وہ اپنی پریشانیوں کو، وہ اپنے ٹیسٹوں کو، وہ اپنے دین کے کاموں کو کبھی کسی سے نہیں کریں گے. وہ اکیلے میں تھکے ہوں گے، آنکھ نکلے گی، لیکن دوسروں کے سامنے وہ مسکراتے چہروں کے ساتھ آئیں گے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتے ہیں کہ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، درجے رحمت مغفرت. آپ ایک ایک لفظ پہ بات کر کے دیکھ لیں، جنت کے 100 درجے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ہر درجے کے بیچ میں اتنا فرق ہے جتنا زمین ایک آسمان کا دوسرے سے، یا زمین کا آسمان سے. جن کو دنیا میں بھی آگے جانا ہوتا ہے، جن کو اپنا سٹیٹس عزیز ہوتا ہے، جو اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا چاہتے ہیں، وہ دن رات کام کرتے ہیں، وہ نائٹ شفٹ بھی کرتے ہیں، وہ راتوں کو بھی کام کرتے ہیں، ویکینڈز پہ بھی کرتے ہیں. شادی کے دن سارے لوگ شادیوں میں گئے ہوئے اور وہ جاب پہ ہوں گے، کیونکہ درجے چاہیے. اسی طرح جن کو آخرت کے درجے چاہیے پھر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر ایسے لوگ کوئی عذر راستے میں آنے نہیں دیتے. ایسے لوگ عبداللہ بن عمر مکتوم کی طرح اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے جائیں جہاد میں. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہیں کروں گا، بس میں مسلمانوں کا لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. لڑ نہیں سکتا، جھنڈا تو پکڑ سکتا ہوں، اور اس کا یقین دلا دیتا ہوں کہ پھر میں اپنی جان کٹا دوں گا، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے میں پکڑ لوں گا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو میں اپنے پاؤں اپنی ٹانگوں کے بیچ میں جھنڈا لے لوں گا، لیکن میں اس اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا۔ یہ ہے وہ سوچ، جس کو اسلام پیارا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر اس کو یہ غم ہے کہ میں کٹ گیا، میں مر گیا، میں کچھ بھی نہ کر سکا، لیکن مرتے دم تک اسلام کا نام، اسلام کا جھنڈا بلند کرتا جاؤں گا۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہ آگے وہاں پکارے، ایسے لوگوں کو جنت پکارتی ہے، آوازیں لگتی ہیں ان کی، بمغفرتن، معاف کر دے گا اللہ، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوں گی معاف کر دے گا۔ آپ کام کرنے سے پہلے، آپ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے نفل بہت پڑھتے تھے، آپ بہت سپارے پڑھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، اب نہیں کر سکتے نقلی باتیں۔ بمغفرتن، یہ میرا بندہ ہے، فرشتوں تم نہ بولو اس میں، عام بندوں کے ذاتی کاموں کو، ان کی انفرادی عبادت کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا، لیکن جس نے اللہ کا راستہ تھام لیا، اللہ پھر اس کے ساتھ معافیا کر دے گا۔ کیونکہ ایک طرف آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کو عبادت کرتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب دوسری طرف جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں سادہ قرآن پڑھوں یا میں سمجھ کے پڑھوں، اللہ تعالیٰ بیٹھ کے وظیفہ کر لوں، 100 بار کچھ کام کر لوں، تیرا نام لے لوں، یا اس کی جگہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات کو جانتا ہے، ہر بندے کے حالات فرق، معاملات فرق، اس کی کوششوں کا رخ فرق۔ ایک شخص مٹھی بھر کھجوریں لے کر آیا اور ایک شخص نے پورے گھر کا سامان دیا، ایک ہی موقع تھا، اور اللہ کے نبی نے اس ڈھیر کے اوپر وہ مٹھی بھر کھجوریں پھیلا دی اور کہا کہ آج مٹھی بھر کھجوریں اتنے بڑے ڈھیر پہ غالب آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کی کل کائنات تھی ہی ایک مٹھی تھی۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنا تھوڑا کیوں کیا، اللہ یہ دیکھے گا کیا کب، کن حالات میں کیا۔ اللہ کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، ورحمہ اور رحمت ہوتی ہے، اور نیکیوں کا شوق ملتا ہے، اور موقع بڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنی رحمت سے بھر دیتا ہے کہ اس کو اس راستے کے اندر آنے والی چیزیں، مشکلات کوئی مشکل ہی نہیں لگتی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ بڑی کڑی شرط ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام کے لیے اگر یہ کام کریں گے تو یہ ساری خوبیاں ہیں، ورنہ یہ سب کام نہیں آئے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میرے لیے تھوڑی سی کوئی مال غنیمت بھی مل گیا تو آتے ہوئے وہ بھی اٹھا کے لے آئیں گے، تو کیا یہ فی سبیل اللہ؟ کہا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے نام کو بلند کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب بتائیے کہ جس بندے کو خود سے پیار ہے کبھی رکے گا؟ لوگ تو کہیں گے دیوانہ ہے، تو آپ کی کوئی بات نہیں، آپ کو کیا پتا مجھے کیا مل گیا، آپ کو کیا پتا کہ اس چیز سے میرے اندر کیا محبت آ رہی ہے، پھر کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، اصل چیز ہے کہ اللہ کے راستے کے کام کا ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، پھر انسان اس چیز کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام کر دیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس اس جنت کو تو میں پوچھوں۔ پھر انسان تنہائی میں مسکراتا ہے، پھر اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر ایسا بندہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے۔ تعریف اور تنقید اس کے لیے بالکل برابر چیزیں ہوتی ہیں، اس کو 1000 لوگ جانے یا اس کو 2 جانے، اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس راستے کی کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ کیا؟ ان کا تذکرہ بکلی آیتوں میں دیکھیں گے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اپنے نفسوں پہ۔ ظالمی اصل میں ظالمین تھا، نون گر گئی، اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے۔ موت کا وقت ہے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو فیما کنتم، تم سناؤ بھائی کس حال میں تھے، کیا حالات ہے تمہارے، کیا کر کے آئے ہو؟ مرنے والے لوگ یا ہر ایک ان میں سے کیا کہتا ہے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے بے بس تھے اس ملک میں، ہمارا کنٹرول نہیں تھا، ہم بڑے بے بس تھے، مجبور تھے، باؤنڈڈ تھے، ہم مینورٹیز میں تھے، ہمارا کچھ چلتا نہیں تھا، مجبور تھے، پھر حرام نہ کماتے تو اور کیا کھاتے، پھر آخر بچے بھی تھے، بہت سے تھے، اس طرح ہم بڑے مجبور تھے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو الم تکن ارض اللہ کی واسیتن، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ یعنی تم جو مجبور بنے بیٹھے رہے تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو پھر تم وہاں ہجرت کر جاتے؟ یعنی کیوں تم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ کیوں فتنتم ورتبتم کی بات کی؟ سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت آتی ہے کہ تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، تم نے آزمائشوں میں ڈالا، کیوں بیٹھے رہے؟ لہذا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، پس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیسی ہے وہ جہنم؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیت اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود بھی ہجرت نہ کر سکے۔ پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اور یہ لوگ نہ کر سکے، مکہ سے آنے کا حکم تھا، یا مدینہ کے ارد گرد کے وہ لوگ تھے کہ جن کو کہا گیا کہ تم ہجرت کرو تو انہوں نے نہ کی، اب ایسے لوگوں کی جب موت آئی تو یہ مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے رہے وہاں، تم نے اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ظلم والے، ہم پہ بڑا ظلم تھا، ہم مشکل میں تھے، دس اینڈ دیٹ۔ اگر اس شان کو دیکھے نا تو یہاں پہلا جو عرض ہے نا، اس سے مراد مکہ ہے، یا ہر وہ جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اور آگے ارض اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد مدینہ ہے، کہ تم جدھر بھی تھے تم وہاں سے اٹھ کے مدینہ آ جاتے۔ یہ تو ہے ایک شان نزول کی بات، لیکن اس آیت میں ظالمی انفسہم سے مراد ہر دور کے وہ مسلمان ہیں جو بائی چوائس اپنی مرضی سے، اپنے ارادوں سے ایسے ماحول میں رہیں، ایسی جگہوں پہ رہیں جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، جہاں نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جہاں کوشش کے باوجود بھی حرام سے بچ نہیں سکتے، اور اس کے باوجود وہ مطمئن اور خوش ہوں کہ کوئی بات نہیں کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی موت کا وقت کیسا ہوگا کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور ایسے لوگوں کو جہنم کی خبریں سنائی جائیں گی۔ کیا سب ایسے ہیں؟ نہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، یعنی کوئی ایسا عذر موجود ہے کہ جو ان کو ہجرت کرنے سے روک رہا ہے۔ مردوں میں ہوں گے تو وہ ہینڈی کیپڈ ہو سکتے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ عورتوں میں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے گھر والے ابھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، دوسرے لوگ کفر پہ ہیں، اور یا پھر سفر کی سوکھتیں ہیں، اکیلی عورتیں سفر نہیں کر سکتی۔ اور بچے ہیں تو بچے تو خود ہی ماں باپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا حال کیا؟ لا یستطیعون حیلتن، یہ کوئی تدبیر ہی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ان کی چلتی نہیں ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا۔ ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو راستہ بھی نہیں پتا، ہجرت کے راستے کچھ چھوٹے نہیں تھے، نہیں پتا تھا اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، پس امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، معاف کر دے، درگزر کر لے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی ان لوگوں کی کہ جو چاہتے تو تھے، ارادہ تو کرتے تھے، کوشش تو کرتے تھے، لیکن ان کی چلتی نہیں تھی، بہت ارادے تھے لیکن ہوا نہیں، تو کہا گناہ تو ہے، یہ تو مان لیجئے گناہ تو ہے، لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی اکراہ کی وجہ سے، یعنی کسی کے مجبور کر دیے جانے کی وجہ سے بھی اگر گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ اس کو بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر باقی بات رہ گئی کہ یہ تو ہجرت سے رکے ہوئے لوگ تھے نا، اصل بات یہ ہے کہ مجبور نہیں تھے بلکہ جرات نہیں کر پا رہے تھے۔ جگہ چھوڑ دی تو بنے گا کیا، چلتا کاروبار ختم ہو جائے گا، اپ سیٹنس ہو جائے گی، تو خوشخبریاں دیں۔ فَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے گا، ہجرت کرے گا، کیا ہوگا؟ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَةً، پائے گا اس کے مقابلے میں زیادہ جگہ اور وسط۔ مُرَاغَمَ کا لفظ رَغِمَ سے، راغنین اس کا روٹ ہے، مٹی کو کہتے ہیں۔ مراغم کا معنی یہاں ہجرت گاہ ہے یا ہجرت کا راستہ ہے، یعنی جو ایک طرف چل پڑے گا اس کو اللہ راستے دکھائے گا۔ اور اس لفظ کی وجہ کیا ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے اسے بزور روک رہے تھے، ان کی ناک کو خاک آلود کر دے گا، یعنی ہجرت کر کے کافروں کے ارادوں اور ان کے پلانز کو ناکام کر دے گا۔ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو اس وطن سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا سرخرو ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسطیں دے دے گا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اور ہجرت کرنا بھی لازم نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہوا ہے اور ارادے اور عمل کے بیچ کے مرحلے پہ ہو، لیکن گھر سے نکل پڑے، ارادہ کر لیا، پھر کیا ہوا؟ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوا اور رسول کی طرف، پھر ثم یدرک الموت، پھر اس کو موت پا لے، یعنی راستے میں موت آ گئی، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا۔ یعنی ہجرت کرنا نہ کرنا دور کی بات ہے، صرف اس کے ارادے اور اس کی نیت اور اس کی دل کی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہجرت نہ کرنے کے باوجود یا اس جگہ پہ پہنچنے کے بغیر ہی اس کو اجر دے دے گا، کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان۔ یہ دو آیات انتہائی خوبصورت آیتیں، قرآن پاک میں جس طرح جہاد کا بہت تذکرہ، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کام کرنے کا بہت اجر ہے، اسی طرح ہجرت کا بھی بہت جگہ تذکرہ ہے، اور یہ آیات ہجرت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ ہجرت کا جو لفظ ہے یہ ہجرہ ہے، ہا جا جین را، ہجر کہتے ہیں اردو میں، کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح محاورے میں ہجرت کا لفظ جو ہے وہ ترک وطن کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اپنا ملک چھوڑنا، لیکن اگر اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اس سے ہجرت کا ایک اور اینگل بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت ہوگی۔ تو اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو عام طور پہ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے، لیکن ہجرت صرف جگہوں کی نہیں ہوتی، ذہن کی بھی ہجرت ہوتی ہے، عادات کی بھی ہجرت ہوتی ہے۔ اور بہترین ہجرت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا، یعنی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، اور یہ ہجرت سب سے مشکل ہجرت ہے۔ جو اس ہجرت میں سنجیدہ ہوگا نا، اس کے لیے جگہ چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے، دنیا چھوڑنا بھی مشکل نہیں ہوتی، جس کو شہادت کہتے ہیں۔ شہید بھی تو مہاجر ہی ہوتا ہے نا، اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک تو ہم نے اس کو ایک عام اینگل میں سمجھ لیا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے تھے، اب نہ دو، تم مہاجر ہو، تم اپنے ہاتھوں سے کسی کو دکھ دیتے تھے، اب دینا چھوڑ دو، تم مہاجر ہو، تم اس وطن میں رہتے تھے جہاں تم پہ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عموماً ہجرت کے اندر جو تین قسم کی باتیں قرآن پاک میں ہوئی ہیں، کچھ آیات ایسی جس میں ہجرت کے فضائل بتائے گئے ہیں، فضیلت، بہت اچھا، اور یہ آیت بھی انہیں میں سے ہے۔ دوسرا ٹاپک ہجرت کا کیا ہے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہوں گے وہ پتہ چلتے ہیں، اور ایک تیسری چیز کہ قدرت کے باوجود دار الکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں بھی آتی ہیں۔ سورت بقرہ میں ہم آیت پڑھ چکے، سورت توبہ میں آیت آئے گی، سورت نساء میں ہم نے یہ آیت پڑھ لی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت کے جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو موت آ گئی، اس کا اجر واقع ہو گیا، یہ خالد بن حزام ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حبشہ کے اندر ہجرت حبشہ کے زمانے میں تھے، یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ان کے بارے میں کہتے کہ یہ آیت آئی کہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر لکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الہجرت تحزم ما کان قبلہ، ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوئے۔ جیسے قبول اسلام ہوتا ہے نا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ہجرت کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا دین بدل کے آتا ہے، اصل میں تو وہ بھی تو ہجرت ہی کر رہا ہوتا ہے نا، محبتوں کا امتحان اور مشکلات سے گزر کے ایک بندہ اس طرح آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مراغمن کثیرہ کہہ کر خوشخبریاں دے دی کہ ڈرا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری زندگی میں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم من پسند چیزوں کو چھوڑ کر رب کی پسند کی چیزیں اپنا لو تو خوشی محسوس کیا کرو، کیونکہ تمہارے لیے رزقن حسنہ ہے۔ یہاں رزق حسنہ سے مراد یعنی اچھا ٹھکانہ جو اس کو دیا جائے گا، اس کی تفسیر کی گئی رزق حلال، عمدہ مکان، غلبہ، عزت اور شرف۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، جس نے بھی ہجرت کی اللہ نے اس کو اس سے زیادہ اچھا دیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر نبی نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، اللہ نے پہلے سے زیادہ چیزیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور مصر کو چھوڑا، اللہ نے اس سے بہتر وطن ملک شام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا تو آپ کو مدینہ مل گیا، صحابہ کرام کو مدینہ مل گیا، اور جو بہاریں 10 سال میں مدینہ میں آئی وہ مکہ کے 13 سالوں میں نہیں آئی، کہ وہ ساری مشقتیں، وہ ساری تکلیفیں بھول گئی جو ادھر آئی تھی، اور مدینہ سے جو خیر پھوٹی اس کا اثر نسلوں تک رہا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو شروع میں مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی پسند کی چیز کو قبول کر لیتا ہے نا، تو شروع میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس سب چلا گیا، لیکن وہ سب نہیں جاتا، سب واپس آ جاتا ہے۔ شروع میں انسان عزت سے محسوس کرتا ہے گر گیا، اپنے بیگانے بنے، واقعی ایک احساس ہوتا ہے انسان کو تنہائی کا، لیکن عزت کیسی ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جو قبیلہ دوس کے غلام تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں علم کے لیے ڈیووٹ رہے، کہ کاروبار نہیں کرتے تھے، شادی نہیں کی، صرف اس شوق میں کہ میں اللہ کے نبی سے علم حاصل کر لوں، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایک صوبے کے والی بنے، بڑا کچھ ملا، سب کچھ ملا، تو کبھی اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے تھے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اپنے نفس کو کہتے تھے، ابو ہریرہ تو کیا تھا؟ تو وہی ہے جو فلاں قبیلے کا نوکر تھا، تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر کر ملنے والی روٹی تھی، اور تیرا کام یہ تھا کہ جہاں لوگ سفر کرے تو پیدل ان کے ساتھ چلے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے تو ان کے لیے جگہ ٹھیک کرے، جلانے کے لیے لکڑیاں لائے۔ لیکن آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ تجھ کو امام اور امیر المومنین کہا جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے بارے میں یہی کہا کرتے تھے، کیا عمر، تو بکریوں کا چرواہا تھا، اسلام نے تجھے کتنی عزت دی کہ تجھے دنیا کے اندر ایک امام بنا کر، ایک خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہجرت صرف اللہ کے لیے ہوگی، ہاجروا فی اللہ، یہ لفظ فی اللہ تو بہت موٹا کر کے لکھنے کا، کیونکہ دنیا میں ہجرتیں بہت وجوہات سے ہوتی ہیں، کوئی مال کمانے کے لیے، کوئی اچھے سٹیٹس کے لیے، کوئی شادی بیاہ کے لیے، تو صحیح بخاری کی روایت جو اکثر حدیث کی کتابوں میں پہلی روایت بنتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وفمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی اس کو وہ ملے گا، اور جس نے دنیا کے لیے مانگی تو پھر وہی ہے جس کے لیے انسان نے ہجرت کی. تو لہٰذا ان ساری آیات کو جب ہم سنتے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اب یہ بات تو ہو گئی، تھوڑی سی پریکٹیکل باتوں پہ بات کریں گے، کیونکہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جو نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں کہ کیا کریں، سب کو چھوڑ دیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کہاں چلے جائیں، کیا کریں. پریکٹیکل کوشچنز ہیں، اور اس پہ بات کیے بغیر آگے چلے جائیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. تو اس کو سمجھ لیجیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، مدینہ حقیقت میں ایک اسلامی ریاست تھی، اسی لیے کہا گیا کہ سب آ جاؤ ادھر. ایک تو اسلام کو ذرا استحکام ملے گا، نفری بڑھے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بھی ذرا تم بھی سیکھ لو گے کہ ایک مسلمان ملک میں کیسے رہتے ہیں. اس وقت مکہ اور اس کے اراؤنڈ ہر جگہ جو تھی وہ دار الحرب تھی، کیونکہ لڑائی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حالات بدلتے گئے، اسلام تو بہت جگہ پھیل گیا. آج اس وقت دنیا کے نقشے پر غالباً 40-50 کے ان بٹوین کچھ ملک ہیں جن کے نام کے ساتھ اسلامی ملک آتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے، تو آج کے دور میں دار الکفر اور دار الاسلام کوئی جدا جدا دو چیزیں نہیں دکھتی، کوئی واضح لائن نہیں ہے. آپ یہ کہہ لینا کہ آج کے دور میں پوری دنیا میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جن کو ہم دنیا کے نقشے پر اسلامی ملکوں کے نام سے جانتے ہیں نا، اصل میں وہ اسلام دوست ملک ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام فرینڈلی. مثلا ہمارا پاکستان، اللہ اس کی حفاظت کرے، یہ اسلام فرینڈلی ملک ہے. آپ ایران کو لے لیں، عراق کو لے لیں، ملائیشیا کو لے لیں، انڈونیشیا کو لے لیں، یہ سب اسلام کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اسلام کا نظام کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ جن ملکوں میں سود کا نظام ہو، جہاں بے حیائی عام ہو، جہاں قتل و غارت عام ہو، جہاں عزتیں پامال ہوں، حدیں ٹوٹیں، جہاں بے حیائی ہو، پھر وہ دار الاسلام تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں ایک جگہ چھوٹی سی ہمیں ملتی ہے سعودیہ کے نام پہ، لیکن ان کے قانون اور ان کے اپنے ضابطے ایسے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے. ہاں آپ کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے تو شاید آپ کو تھوڑا سا اچھے انٹرٹین کر لیں، اس کے علاوہ وہاں عمرہ کر کے نکلنا اور حج کر کے نکلنا اسی کے بعد ہے. اور واقعی سوچا دے کہ اگر بالفرض وہ سب کو آنے بھی دیں تو کیا پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں؟ اتنے ریسورسز ہیں نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر آج کے دور میں کیا کیا جائے. تو آج کے دور کا جو پیغام ہے وہ دو مختلف طرح سے ہم دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور کی ہجرت کیا ہے، کہ مسلمان جہاں بھی رہے گناہوں سے ہجرت کر کے رہے. جو گناہوں سے ہجرت کرے گا نا، وہ چاہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کافر ملک میں ہو جہاں بے حیائی، کرپشن سب کچھ ہوگی، وہ وہاں بھی بچ جائے گا. اور اگر گناہوں سے ہجرت نہ کی نا، تو حرم کی حد میں رہ کر بھی کچھ نہیں بنے گا. انسان جہاں رہے مسلمان بن کے رہے، یہ تو ہے ایک بات سمپل سی. لیکن گناہوں سے بچنے کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ کون سی طاقت اور قوت ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے؟ ایمان، تقوی. اب جب یہی نہیں ہے تو گناہوں سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے ہر بندہ پھر اپنے آپ کا ایک ٹیسٹ کرے، جیسے لیبورٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، میرے اندر کتنی برداشت ہے، جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا، شوگر لیول چیک کرتے ہیں، اس طرح ایمان کا لیول چیک کرے. اگر تو الحمدللہ صحت مند ہے اندر، ایمان، تقوی، گناہوں سے اجتناب، پانچ وقت کی نماز، آنکھوں کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یعنی الحمدللہ اندر سے بھرے ہوئے اسلام کی محبت میں، تو بڑے شوق سے رہیں، بلکہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب کہیں جراثیم پھیل جاتے ہیں نا، تو بالآخر پہ وہاں ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے جو وہاں جا کے علاج کرتے ہیں. جو ایمان کی، تقوی کی، عمل اور علم کی کہہ سکتے ہیں کہ علم اور عمل کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہے گا نا, وہ انشاءاللہ اس معاشرے کو پاک کرے گا, تعفن دور ہوگا, وہ وہاں کے جراثیم کو دور کرے گا, اور کچھ نہیں تو اس کا چلنا پھرنا گلیوں میں لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ ایک صحت مند انسان ہے. پھر اس کو دیکھ کر چاہے کوئی کافر بھی ہوگا وہ بھی اپنے کپڑے کھینچے گا کہ میرا تو زیادہ ہی دکھ رہا ہے, میں ذرا کچھ تو چھپا لوں. ایسا رہنا تو نقصان نہیں دیتا, نہ صرف یہ کہ خود اپنی صحت کو قائم رکھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے, یہ رہنا عبادت ہوگا. ایک سچے ایمان والے کا ایسے ماحول میں دل نہیں لگتا. ویسے میں سچ بتاؤں, یہ تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ جائیں, اور نام نہیں لیتی اس لیے کہ خام خواہ کو یہ نہ سمجھے میں اس کی بات کر رہی ہوں, لیکن لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا. ویسٹرن کلچر, چھٹیاں ہیں بچوں کو تو اس دفعہ ان کو ڈزنی لینڈ لے جائیں, لاس ویگاس لے جائیں, ان کو فلوریڈا لے جائیں, ان کو آپ سی ورڈ لے جائیں, یہ عام انسانوں کی سوچ ہے. اور ویسے بھی جو چیز نہیں دیکھی ہوتی شوق ہوتا ہے, اور سب سے بڑی سونے پہ سہاگا جو میڈیا سے ان چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے اور جو تصویریں اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ وہاں جنت ہے. لیکن یقین کریں ایک صحت مند انسان کیسی جگہوں پہ دل نہیں رکھتا, وہ کریٹیکلی دیکھتا ہے ہر وہ چیز ہے جو اس کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے, لوگوں کے حال حلیے, وہاں حلال کھانا نہیں ملتا, وہاں آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, وہاں جا کے آپ کو میوزک سے بچ ہی نہیں سکتے, ہر رائڈ کے ساتھ میوزک ہے, ہر شو کے ساتھ ان کے اصلاح کودی ہو رہی ہے, اس کا دل نہیں لگتا. لیکن وہ یہ سوچ کے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بھی نہ یہاں آیا اور میں نے بھی نہ ان کو سمجھایا تو یہ تو سارے مر جائیں گے. لیکن اس کے بعد دوسرے درجے کا انسان جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اندر سے بیمار ہوں, ابھی اندر اتنی امیونٹی نہیں ہے, اتنی برداشت نہیں ہے, پھر اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہوگا کہ وہ ایسے کافر ملک کو چھوڑ کر اسلام فرینڈلی ملکوں میں ہی چلا جائے. پھر وہ بھی غنیمت ہوگا, پھر وہ اسلام نہیں بھی ہے لیکن اسلام سے دوستی تو ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کے مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے, آپ کو کیا پتا وہاں کتنے گناہ ڈکے چھپے ہیں, یا وہاں رہ کے تو اپنا ایمان بچانا اور مشکل ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کو تیرنا نہیں آتا, اب کوئی اس کو دھکا دے دیتا سمندر میں, ڈوبے گا کہ نہیں؟ ڈوب جائے گا نا. دریا میں دھکا دے دے کوئی تو بھی ڈوبے گا, اس کو کوئی نہر میں دھکا دے گا پھر بھی ڈوبے گا, وہ چھوٹے سے سوئمنگ پول میں بھی ڈوب جائے گا کیونکہ تیرنا نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا, اس کے برعکس جس کو تیرنا آتا ہے وہ انشاءاللہ سمندر کی موجوں اور اس کے تھپیڑوں سے بھی بچ کے آ جائے گا. جب مسلمان کو اسلامیکلی سروائیو نہیں کرنا آتا نا, تو وہ شخص کی طرح جس کو تیرنا نہیں آتا, وہ دار الکفر میں رہے گا پھر بھی ڈوبے گا, زیادہ خطرے میں. لیکن اس سے نکل کر کسی اسلام دوست ملک میں آ گیا جہاں اسلام کا نفاذ بھی ہے تو وہاں کم ڈوبے گا, وہاں گھر کے اندر ہی برائی دیکھے گا نا, باہر تو نہیں سڑکوں پہ دیکھے گا, اس کی آنکھیں تو نہیں گندی ہوں گی. اور ذرا اس سے اور نیچے آتا جائے گا تو ڈوبے گا تو صحیح, لیکن فرق دونوں میں کیا ہوگا, جو ایک سمندر میں ڈوبنے والے اور ایک سوئمنگ پول میں ڈوبنے والے کا. بہرحال جہاں اسلام کا نام ہے وہاں ماحول اتنا تو نہیں بگڑا ہوا نا. اور اگر آپ دیکھیں کہ گندگی تو ہے, کم گندگی ہے, وہ صاف کرنی آسان ہے کہ دوسری ہے؟ ایک گندگی وہ ہے جو کھلی ہے, ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اس کی جگہ دوسری گندگی ہے وہ ٹریش کین کے اندر ہے, فرق تو ہوگا نا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر رہنے لگ جاتے ہیں نا, دل میں گلٹ تو ہوتا ہے, اپنوں کو رلا کے آئے ہیں, بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں, کتنی بہنیں بیچاری بھائیوں کی آمد کی منتظر جو ہے وہ دوسرے گھروں میں چلی گئیں, خوشی غم پہ نہیں آئے, کیا معاملے. گلٹ تو بہرحال ہوتا ہے. پھر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں پہننے اوڑھنے کھانے پینے معمولات میں. اب اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے, اپنے ضمیر کی چبھن کو مٹانے کے لیے پھر یہ جملے بولتے ہیں, دیکھیں جی ہم نے وہاں والے بھی, اخباریں پڑھ لو, یہ دیکھ لو, یہ ہے وہاں گٹر بہ رہے ہیں, وہاں گندگی ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود بولتے ہیں, یہی چیزیں غیر مسلموں کو بھی بتا دیتے ہیں. لیکن ان کو وہ سڑکوں پہ بہتا ہوا پانی تو دکھتا ہے جو گٹر والا ہے, بدبو اور تعفن دکھتی ہے, لیکن ان کو اپنے ارد گرد گندی نظریں اور گندا ماحول نہیں دکھا. آپ بتائیے کہ کہیں گٹر بہ رہا ہو یہ زیادہ برائی پھیلے گی, یا ایک عورت اپنے آپ کو ننگا کر کے نکلتی ہے وہ زیادہ برائی ہوگی, کس میں زیادہ فتنہ ہے؟ جب بندہ یہ دیکھے کہ ایسی جگہ پہ رہنے سے اولادیں بگڑ رہی, دین کی وہ حفاظت نہیں, ہم نے وہ سکھایا ہی نہیں. میں تو صرف اس بات کو جو میں اس انالیسس پہ پہنچی ہوں پچھلے تقریباً 10-12 سال سے, کہ جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں نا اور سب چیزوں کو پیچھے کر دیں, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, صرف قرآن پاک کا پڑھنا, لٹرلی پڑھنا, عربک ٹیکسٹ میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ 50-70-80% لوگوں کے بچے صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے. ریسورسز ہی نہیں ہے. آپ اپنے ملکوں میں پاکستان میں چار مسجدیں ہیں, چار قاری ہیں, چار آپ کو لوگ قرآن پڑھانے لے ہوں گے. آپ کیا سالے ویسٹرن کنٹریز ہر ایسا ہی تو نہیں ہے جیسا خیر سے آپ کے پاس ہے کہ ہر گلی کی نکر پہ چلے مسجد ہے لوگوں کو قرآن تو پڑھا رہے ہیں. ایسی ایسی اسٹیٹس ہیں امریکہ میں کہ جہاں ایک دو چار گھرانوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنا بعض امریکنز کے لیے جہاد ہے. 80-80 میل دور جاتے ہیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. کیا کرو پھر ادھر ہی پڑھ لیتے. فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فتنہ نہیں ہے؟ آپ 10 چیزیں پہلے پڑھیں پھر ایک برگر خریدیں, کیا یہ فتنہ نہیں؟ مسلم ملکوں میں جا کر تو آپ اپنے آپ کو ایک کھلی فضا میں محسوس کرتے ہیں, جو چاہیں کھا لیں, کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہر بندہ دیکھے کہ میں کہاں رہ سکتا ہوں. برائی کو زیادہ دیکھتے ہیں نا تو حیا ختم ہو جاتی ہے. اور میں دیکھتی ہوں باپوں کی آنکھوں سے نکلی ہوئی ہے. آپ ذرا سوچیں آج سے 10-15 سال پہلے, 10-15 تو نہیں میرا حال ہے, اب اس سے بھی آگے لے کے جائیے, باپوں کی نگاہوں میں جو بیٹیوں کے لیے غیرت تھی اور بھائی جس بات پہ بہنوں کو گھورتے تھے آج گھورتے. دیندار کی بات کریں, شعور والوں کی بات کریں, جو حلیے بچیوں کے ہوتے ہیں, کیا باپوں کی آنکھوں پہ یا باپوں کے ماتھے پہ تیوری آتی ہے؟ دل میں کرتے جلتے ہوں گے لیکن منع نہیں کر سکتے اب کیونکہ بیمار ہے اندر سے. بیویاں جس طرح مردوں کے آگے بات کرتی ہیں یا جو ان کے انڈر نہیں کیونکہ وہ کما رہی ہیں, ان کے لیے بھی گھر سے آ رہا ہے کھان پیسہ آ رہا ہے جیسے مرد کا آ رہا ہے, کہ وہ کون کس کے روپ میں آئے گا؟ کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو بہرحال وہ ملک بہتری ہوں گے. یا تو پھر بندہ اپنے آپ کو جما دے کہ پھر اب جہاد کرنا ہے, اب جمنا ہے, اور نہ صرف یہ کہ خود کو پاک کرنا ہے دوسروں کو کرنا ہے. انشاءاللہ خوشخبریاں بہت ہیں کیونکہ سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ان کو کون بتائے گا. آج جتنا اسلام پھیل رہا ہے ویسٹ میں وہ سارا کنورٹیز کی طرف سے پھیل رہا ہے, جن کو لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں ظلم کے نام پہ. الحمدللہ ان جیلوں سے ہی مسلمان بن کے لوگ نکلنے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو تک کہ یو ایس اے میں سب سے بڑا جو دعوی کا کام ہو رہا ہے نا وہ جیلوں میں ہو رہا ہے. ہمارے ایک بہت اچھی کسی سے دوستی ہے تو ان کا مطلب ہمارے ملنے والے ہیں تو ان کا بکس کا بزنس ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ جو بک سیل ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں جاتی ہیں. اسپیشل آرڈرز ہوتے ہیں, دعوی کمیٹیز بھیجتی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں کہ جو بےچارے جیلوں میں گئے ہوتے ہیں نا وہ یا تو کوئی جرم کر کے آئے ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا مریض ہوتے ہیں, پھر اپنے ماحول سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو موقع مل جاتا ہے اور دکھ میں تو اللہ یاد آتا ہے. اور یقین کریں آپ نے کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہے نا تو دکھی کو دیکھیں, بیمار کو دیکھیں, اکیلے کو دیکھیں, پر حالیت ایک الگ بات ہے. تو ساری بات کا خلاصہ امید ہے کہ سمجھ کے کہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ تو بچے گا, اور جو نہیں بچا سکتا پھر مشکل میں نہ رہے, پھر اپنے آپ کو پرے کر دے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جب شعور نہیں ہوتا نا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گناہ والی جگہ سے یا دار الکفر سے ہجرت کر کے کسی اسلام والے ملک میں آنا تو دور کی بات ہے. لوگ تو ہجرت کر کے ایسے ملکوں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک ہفتے کے لیے اگر ویزے اور پاسپورٹ کی پابندیاں ہٹا لی جائیں, میں شعور سے کہنے لگی ہوں, مبالغہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, صرف پاکستانی گورنمنٹ یا امریکن گورنمنٹ ایک ویک کے لیے ویزے کی پابندیاں چھوڑ دے, آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کی پاپولیشن پرابلم ہی ختم ہو جائے. جو جا سکے گا وہ چلا جائے گا. گھر بیچ کے تو لوگ جاتے ہیں, بیویوں کے زیور تو وہ بیچ کے جاتے ہیں, اکیلی بیٹیاں یعنی ایک ینگ اکیلی بچی پورے خاندان میں وہ پاکستان میں رہ چکی ہے اور پورا خاندان باہر موو ہو چکا ہے, اور بوڑھا دادا اور وہ کیوں کہ وہ نابینا ہے اور اوور ایج ہے, کیا معاملہ ہے ان کے ویزے کا. ینگ لڑکی کا ویزا اس لیے نہیں لگا کہ وہ انمیرڈ ہے, اس عمر میں نہیں لگ سکتا, اور بوڑھا دادا جو ہے شاید ان کو جانا نہیں کہ, اور وہ ایک بوڑھے بابے کے ساتھ وہ لڑکی رہتی ہے اور پورا خاندان مائگریٹ کر چکا ہے. ہجرت کرو ادھر سے ادھر ہے, ادھر سے ادھر ہونے کی وجہ, ادھر سے آنے والے چاہتے ہیں ہم آئے. لوگ جب بہت کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم جائیں ایسے کریں وہ کریں, لیکن راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھر برداشت نہیں کر سکتے. اور جب انسان ظاہری طور پہ بہت صاف ستھری چیزوں کو دیکھتا ہے تو حقیقت ہے کہ وہ ظاہری گندگی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بس چھوڑ دو, اب مجھے اس کو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. لیکن جس کو آخرت یاد ہوتی ہے, جس کو وہاں یاد کی چیزیں یاد ہوگی, وہ پھر اخلاقی گندگیوں سے تو اپنے آپ کو نکالے گا. پھر ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہجرت کرنے کے لیے ہوتا ہے، دل چاہتا ہے ایسی جگہوں کو چھوڑ کے چلیں، تھوڑے سے اچھے ماحول میں جائیں، وہ کیا پرابلم ہے؟ یہ کوئی لیگل پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا پرابلم نہیں ہے، یہ باہر کا پرابلم نہیں ہے، یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا کہ اپنے ہی بچے نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. مجھے کسی کا ایک جملہ یاد آتا ہے، بچپن سے وہاں بچوں کو لے کے گئے اور شادی ہوئی کپل کیا، بچے جوان ہیں، تو کوشش کی تو وہ بچہ جو پہلے بالغ تھا وہ آڑے آ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. اب کیا ہوا، اس کو کیسے چھوڑ کے جائیں، پڑے رہے. پھر دوسرا بچہ ہوا، پھر تیسرا، انہوں نے کہا آپ جاتے جائیں. اور ایسے بھی کیسز موجود ہیں کہ اکیلے بچے رہ رہے ہیں باہر لیکن ماں باپ جا چکے ہیں، اکیلی بچیاں رہ رہی ہیں ماں باپ جا چکے ہیں. تو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی ابھی بھی خیر مناؤ تو چلی جاؤ، ورنہ اگر ہم نے کچھ سال اور دیر کی تو ہمیں اکیلے جانا پڑے گا، یہ بچے نہیں جائیں گے. اب یہ کیوں، بچے کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو بات ہے ماحول کا اثر ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنی جگہ چھوڑنا ویسے ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم خود اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملکوں کی برائیاں کر چکے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. کبھی اپنے ملک کی برائی اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں، وہ کبھی واپس نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ ان کو چھٹیوں میں لے جائیں گے، وہ آپ کے اوپر روپ ڈالتے رہیں گے. ہاں اس کام کے لیے تو ویسے میڈیا ہی بہت ہے، اخباریں پڑھ لیں گے، وہ ٹی وی دیکھ لیں گے، اسی سے پتہ چل جائے گا. تو بچوں کو آپ قریب کریں، بچپن سے آپ بچوں کو اپنے کلچر سے نہ کاٹیں. پھر ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، جائیں گے تو کریں گے کیا، ریسک، منی میٹر. میں کہتی ہوں جس نے زیادہ جمع کیا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ہی ہوا ہے، زیادہ ہوکا ہوتا ہے. وہ مزدور جو صبح خالی پیٹ جاتا ہے وہ کام کر کے آتا ہے، اس کو یقین ہے کہ رات کو مزدوری ملے گی، بچوں کا کھانا لے آؤں گا، وہ سکھ چین کی نیند سو رہا ہے. اور جن کے ناموں پہ پراپرٹیز اور جن کے ناموں پہ زیادہ بینک بیلنس ہے نا، ان کو زیادہ خوف ہے کہ کریں گے کیا. تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس عقیدے کو یاد رکھیے کہ ہو الرزاق المتین، اللہ رازق، اس پر ایمان کی کمی جو ہوتی ہے نا وہ جاتی. رسک مقرر ہے، جہاں رہیں گے آپ کو مل کے رہے گا. نہ اللہ تعالیٰ ڈالرز میں رسک دیتا ہے، نہ کرونز میں دیتا ہے، نہ پاؤنڈز میں دیتا ہے، رسک آپ کے نصیب کا وہ آئے گا. اس لیے اگر یہ سوچ کے رکھ کے انسان رہتا ہے نا، بس ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم یہاں آ گئے تبھی تو اتنی آسودگی ہے، بظاہر یہی لگتا ہے. پھر کہیں کہ ہاں اپنے ملک میں جا کے کریں کیا، وہاں تو نوکریاں نہیں ملتی، وہاں کاروبار نہیں ہے، حالات خراب ہے، یہ دور کی باتیں. میں نے اس چیز کو پچھلے سالوں میں، دو چار سال پہلے جب میں نے اس چیز کو تھوڑا کلوزلی دیکھا، تو میں نے جس نتیجے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ کیا کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو لوگ سیٹل ڈاؤن ہیں وہ ہم باہر والوں سے زیادہ مال کما رہے ہیں. ہم تھوڑا سا پیسہ یہاں جمع ہو جائے نا ہم کہتے ہیں بہت پیسہ ہو گیا. میں نے یہ جملہ کسی کو بولا، میں نے کہا جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، تو بہت تھوڑے ہیں. ہم اتنے تھوڑے پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی چند ہزار بھی جمع ہو گئے بہت ہے. آپ کے کہتے ہیں آپ کی تو لاکھوں کی، آپ کروڑوں کی باتیں، ایک ڈیل میں یہ خرا اتنا اتنا بچ رہا ہے تو یہ ہمارا چار پیسے کیا ہوں گے. یعنی مثال ہے کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا، تو وہ جو چار پیسے لے جائیں گے وہ لوگ کہیں گے اس سے کیا آتا ہے، یہاں تو ایک چار دکان نہیں کرنے کی کھلتی. تو اصل بات یہ کہ آنکھیں نہیں بھری ہوئی. جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میں نے اللہ کے لیے یہ چھوڑنا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانی کرے گا. پھر باقی بات سو باتوں کی ایک بات کہ جو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو اس کا اچھا دے گا. وقت کی مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہجرت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. جس طرح جسم کی ہجرت ہے اس طرح ذہنوں کی ہجرت ہے، برائیوں سے ہجرت ہوتی ہے. اس سے اپنے آپ کو الگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ باقی کام بھی آسان کرے گا. ناجائز کمائی ہے، غلط کام ہے، کیا آپ کو نیند آتی ہے؟ کیا آپ کھا کے وہ کام وہ چیزیں استعمال کر کے سو سکتے ہیں؟ اگر آج ہی کی رات ملک الموت آ گیا، یہ ساری کنورسیشن ہے، کیا کریں گے، کون کیسے کہے گا؟ اور جب انسان لائف سٹائل سے ہجرت کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، تو پھر اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. جتنا ایمان ہوگا، جتنی علم کی قوت ہوگی، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی آسان ہو جائے گی. کہ یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہجرت جو ہوتی ہے نا یہ گریجولی ہوتی ہے، پہلے ذہن ہجرت کرتا ہے پھر جسم ہجرت کرتا ہے. آپ اپنے ماحول میں خود کو اگر مس بھی فیل کرتے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس برائی سے نکل جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں یہاں رہنا، پھر آپ آہستہ آہستہ کوششیں کریں گے. لیکن جب آپ نے ذہن سے کہا کیا حرج ہے، سب تو ٹھیک ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ درست نہیں. اور تھوڑا سا لائف سٹائل ہی بدلے گا نا. بعض لوگ
اچھے لائف سٹائل، بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کیا ہوا اگر اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا کام کریں؟ نئے برانڈ نیم کے کپڑے پہنیں گے بچے، گھر کے سلے ہوئے پہن لیں گے، آپ کے بچے تو رہیں گے، ان کی آنکھوں میں وہ رنگ تو آپ کو دکھے گا جس سے آپ کو ان سے بیگانگی نہ محسوس ہو، اور اگر یہ نہیں تو کوئی جہاں مرضی جائے۔ جی آپ دیکھیے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جب آتے ہیں یہاں تو شروع میں تو ہر چیز بری لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگنے لگتے ہیں اور وہ برائی نہیں لگتی، اور خاص طور پہ بھی بچوں کے لیے گناہ کے مواقع زیادہ ہے، تو کیا کریں؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن یہاں دین تو لا سکتے ہیں۔ اور آپ نے جب یہ بات کی نا، اس میں سے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ یا تو دین چھوٹنے لگتا ہے یا بچے چھوٹنے لگتے ہیں، یا دین ہاتھ سے جانے لگتا ہے یا بچے ہاتھوں سے جانے لگتے ہیں۔ جنہوں نے دین کو پکڑا ہوا ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان تک رکھتا ہے، ورنہ یقین کریں کہ یہ تو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں جہاں ہم جی رہے ہیں۔ کچھ کوششیں شروع کریں، یہ آپ لوگوں کا جو قرآن کی طرف آنا، یہاں بیٹھنا کسی جگہ، یہ اسی سلسلے کی ایک پہلا اسٹیپ ہے۔ جو ہماری پچھلی جنریشن میں ظلم ہوا نا، وہ یہی ہوا، جو پیرنٹس آئے، آتے ہی جاب شروع ہو گئی، بچوں کو ڈال دیا بیبی سٹرز کے پاس، ماں بھی کام کر رہی، باپ بھی کام کر رہے۔ خود ماں اقرار کرتی ہیں کہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا، رات 8-10-11 بجے تک کام کرتے تھے، بچے بگڑ گئے، بچوں کو کچھ تو چاہیے نا، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ جب آپ ان کی بیبی سٹنگ ایسی چیزوں میں کر دیں گے جس میں ہر گناہ کی سہولت ہے، ایک بٹن دبائیں آپ بے حیائی کو جتنا مرضی دیکھ لیں، اب وہ بچے کہاں سے آئیں گے؟ اس چیز نے آج کی جنریشن کو نقصان دیا۔ اس وقت کے جو 30s, 40s, 50s کے جو مرد عورتیں، مرد خاص طور پہ جو اکیلے وہاں سے باہر آئے اور ادھر آ کے رہے، کوئی پوچھنے والے نہیں تھا، تعلیم تھی نہیں، پاکستان سے کون سے سیکھ کے آئے تھے؟ وہاں بھی تو شروع سے نورانی قاعدے پہ زور تھا نا، یا زبردستی کی نمازیں تھیں۔ تو اصل بات یہ کہ آپ لوگ ابھی سے اس چیز کو سوچیں۔ آپ مائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف پہلے سے بھی تھے، اب اور بھی لا رہا ہے، پہلے اپنے دل میں اس چیز کا احساس پیدا کریں، دعا کریں یہی دین اپنے گھروں میں لے جائیں، اپنے بچوں تک دین لائیں۔ بچوں کے دین کے رستے میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں، اور دنیا ان کے لیے کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے کالے رنگ کو سفید میں بدلیں تو بیچ میں گرے کا شیڈ ضرور آتا ہے، یہ جو گرے کا شیڈ ہے نا، یہ اس وقت آپ کا اس دین کی طرف چلنا ہے۔ پہلے ایکسپٹ کریں کہ سیاہی تھی، اب سفیدی لانی ہے، گرے چلی، آہستہ آہستہ کریں، اندر باہر رکھے، اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں نے اس چیز کو تبدیل کرنا ہے، اپنا ماحول چینج کریں، اور یقین کریں یہ معصوم بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ہم نے ان کو بگاڑا، ہم نے ان کی گردنوں کو اکڑایا، ہم نے ان کو شروع سے خدا بنا دیا، پوچھ پوچھ کے ان کے کھانے پکائے، ان کے کپڑے رکھے، ان کو ہر چیز پوچھی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بندہ کوشش شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور جو جتنی اچھی نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا آسان کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو آپ اور ہم باہر چکے بیٹھے ہیں، تو اس موضوع پہ ذرا میں نے جان کے بات کی کہ آپ کے ذہنوں کے سوالوں کا جواب ملے۔ اپنے ملکوں میں جب لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں، اپنے بیگانے لگتے ہیں، شوہر کو لگتا ہے وہ رہی نہیں جو پہلے تھی، گھر والے کہتے ہیں اس بہو کو کیا ہوا، ہم یہ تو نہیں لائے تھے۔ ایک وقت آتا ہے بیچ میں فیز کہ آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے نا کہ مرا غمن کثیرا، تو ایک انگلش کی تفسیر ہے، محمد اسد ہیں وہ، پہلے جیو تھے پھر مسلم ہوئے، تو انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے اپنے تجربات اس میں لکھے، کیونکہ جو جب تک کسی مرحلے سے خود نہیں گزرا ہوتا نا، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ ہم مسلمان جو اپنے گھروں میں بیٹھے دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی کفر سے اسلام پہ آئے۔ اسی طرح آج کے دور میں شعوری اسلام کی طرف جب ہم آتے ہیں، اور ہمارے تو خاندان کچھ اور ہی ہیں، ان کی تو ترجیحات ہی اور ہیں، ان کے تو غم، ان کے تو جینے مرنے، درزی ڈرائیورز، اور ان کو تو ہر وقت صرف زیورات کا فکر ہے نا، انہوں نے تو یہ غم نہیں پالے ہوئے جو آپ نے ادھر دور بیٹھ کے پال لیے۔ تو ایسے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، تو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ میں دوسروں سے ہلکا ہو گیا، گر گیا، اجنبیت دکھے گی آپ کو، اب ایسے لگے گا کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن ٹوٹنے دیجیے، جب دل ٹوٹتا ہے نا، پھر ہی وہاں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے خدا کے درجے پہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کل تک تو آج سب کچھ ان کے لیے کر رہے تھے، آج اب دوسری طرف چلے گئے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تھامتا ہے، کہ پھر واقعی اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے کہ جس بندے کو کسی اور بندے کو وہ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتا۔
اور جس نے خود ہجرت نہیں کی وہ اس آیت کی خوبصورتی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ایک وہ بندہ جو شروع سے دین کے ماحول میں بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا کہ گناہ کی لذت کیا ہوتی ہے. جب بندہ اپنی زندگی میں خود تبدیلیاں لاتا ہے تو پھر اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے لیے بہترین راستے منتخب کرنے کی توفیق دے. آخری جملہ آپ سب کے لیے بول دیتی ہوں کہ جگہ بدلنے سے پہلے اپنے ماحول کو بدلیں. اگر آپ کو دین کہیں مل جاتا ہے تو اس کو لے لیں. آپ قریب کا دین نہیں لیتے نا, آپ دور کا بھی نہیں لیں گے. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو چانسز ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں کسی ایسی جگہ پہ بھی دین کی دولت مل جاتی ہے تو کیا پھر بھی سارے لے لیتے ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب بھی موو ہو جائیں گے تو لے لیں گے؟ ابو جہل تو حرم کے سائے میں بیٹھا ہوتا تھا, عبداللہ بن ابی تو اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. جو لوگ موو ہوتے ہیں نا, وہ جا کے وہاں اتنے کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں, پھر جھٹ پٹ فیصلہ ہوتا نہیں ہم سیٹ نہیں ہو سکتے, دو تین ماہ میں واپس پلٹتے ہیں. کتنے لوگ جاتے ہیں اور دو تین ماہ میں آتے ہیں؟ کیونکہ ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھی ان مشکلوں کے لیے, پہلے سے تیار نہ خود تھے نہ بچوں کو کیا. تو آپ اس جہاد میں حصہ لیں کہ اگر یہاں جہاں بھی, یعنی اب یہ تو ہم اپنی یہاں بات کر رہے ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سب کو اس کلاس میں لے آئے, لیکن آپ کا میرا جہاد کیا کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دیا جائے کہ اللہ کے بندوں ہوش کرو, عقل کرو. اللہ نے تمہارے لیے اگر کوئی راستہ بنا دیا دین سیکھنے کا تو اس کو ویل کر لو. جب بندہ آپ اس کو کریں گے, مجھے نہیں پتا کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد کسی سعودی عرب کی یونیورسٹی تک لے جائے گا, اور اللہ کرے آپ جائیں. پہلا قدم تو پورا کریں. اور آپ کے نہیں, میں نے تو ارادہ کیا اپنے بچوں کو ام القرآن میں داخل کرانا ہے. آپ کو تو ام القرآن والے بھی نہیں لیں گے جب تک بچوں کا پہلے ٹیسٹ نہیں لیں گے. قریب کے موقع کو تو ہم اویل نہیں کرتے. تو جو بندہ اپنے ماحول کو خود بدلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ اپنے بچوں کو بدلنا چاہتی ہیں نا تو خود کو بدلیں. بس آپ اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہیں تو خود کو بدلیں, آپ اپنی فیملی کو بدلنا چاہتی ہیں تو خود کو بدلیں. گویا کہ آپ اپنی ذات پہ فوکس, اگر آپ کو یقین ہے نا کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ اچھی ہے, تو اس میں اور جم جائیں. اسی سے انشاءاللہ دوسرے بھی کریں آئیں گے آپ کی طرف. وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں وہ ایک کھونٹی ہوتی ہے تو پھر وہ باندھ ہی لیتی ہے نا دوسروں کو. اگر ہم ہی ڈیلے ڈالے ہیں ہر وقت, ہم ہی روز سوچتے آتے ہوئے کہ میرا خیال ہے اب بہت ہو گئی, چھوڑ دیتے ہیں کورس. سمر آ گیا, بڑی مشکل ہے, نہیں ہوگا. آگے رمضان آنے ہیں, بڑی مشکل ہے. آگے جاب کی آفر ہے آنی نہیں, اور سردیوں میں برف ہوگی تو گھر بیٹھے. گرمی میں گرمی بڑی, سردی میں سردی بڑی. اب پیسوں کا کام ہے, اب پیسے نہیں ہیں تو ڈپریشن ہے, تو پھر ہم بیٹھے رہیں گے. کام یہ کہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ. آج یہ بھی یاد رکھیے, آپ کو ذرا ہوپ دلا دوں, کسی کا بڑا اچھا مجھے جملہ لگتا ہے. انہوں نے قرب قیامت کی علامتیں ہیں نا, اس میں ایک علامت ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. یہ تو سب کو پتہ ہے نا علامات کبریٰ میں سے, کہ سورج مشرق کی وجہ مغرب سے نکلے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصلی سورج تو مغرب سے نکلے گا, لیکن انشاءاللہ اسلام جو آج اپنے ڈاؤن فال میں دکھ رہا ہے نا, تو اب اس کے عروج کا سورج بھی اب ویسے ہی نکلے گا. اب اپنے ملکوں کے لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت کام ہے لڑنے جھگڑنے سے. مولوی وہ خوب مسجدیں بنائیں, خوب تفرقے کریں, لڑیں, اور آخر اللہ رحم کرے سب نے آپس میں ختم ہو جانا ہے. آج جس طریقے سے یقین کریں, میں نے اس چیز کو بہت جگہ دیکھا ہے. یہ باتیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر دل نہیں چاہتا نا کہ آگے, مطلب بات وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اتنی مخلصانہ کوشش ہے, میں آپ کو اپنے پورے شعور سے کہوں کہ میں نے اپنے پچھلے 10-12 سال میں جو اپنی سوچوں میں وسعت پائی, جو میں نے دین کا اصل رنگ دیکھا, اللہ کی رحمت سے شروع سے تعلق ہے دین سے. پاکستان امریکہ آنے سے پہلے تقریباً 12-14 سال پہلے سے میرا یہ درس و تدریس کے ساتھ تعلق تھا, لیکن میں آپ کو خود کہہ سکتی ہوں کہ میں نے وہاں جا کے جو سیکھا, کورسز بھی کیے, سیکھے بھی, ایسے ایسے اسکالر سے بھی اللہ نے ملنے کا موقع دیا جو اس وقت پورے گلوب پہ آپ کو دکھیں گے. میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ جو اس غیر متصبانہ رنگ میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں نا, یہ کام آئے گا. اور آپ اگر آج سے 10-12-15 سال پیچھے مجھے لے جائیں, تو میری بھی شاید نظر میں دین کے اوپر درس دینا ہے تو ایک دن پردے پہ درس دینا ہوتا تھا, ایک دن ٹی وی کی برائیوں پہ درس دینا ہوتا تھا, ایک دن لوگوں کے کہنے پہ نماز پہ درس دینا ہوتا تھا. ہمارے یہاں دین صرف یہ 5-6 ٹاپکس میں سما گیا. جہاں آپ جائیں گے, اور بہت ہے تو ماشاءاللہ تفرقے بازی, لیکن وسعت جو آتی ہے اس وقت دیکھیں, اتنے ڈفرنٹ کلچر کے لوگ. میں جب کسی مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور نماز پڑھانے والے کنورٹ ہوتے تھے, اسپیشلی جو افریقی برادر سسٹرز ہوتے ہیں نا, تو ان کا ایکسنٹ کبھی نہیں بدلتا. جیسے ہم قل ہو اللہ احد کہیں تو وہ ایک خاص ایکسنٹ سے کہیں گے, تو کبھی کبھی مجھے رونا آ جاتا تھا ان کی قرأت سنتے ہوئے کہ اللہ تو نے سچ کہا کہ یہ جو 7 کی راتوں پہ قرآن نازل ہوا ہے, اس کی آج مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ اتنے اتنے لوگوں نے دین پہ آنا ہے. ایک اتنی شستہ انگلش بول رہا ہے اور ایک اتنی اٹک اٹک عربی بول رہا ہے، ایک بڑی اچھی بول رہا ہے، کہیں عرب لوگ ہیں تو ان کی باتیں دیکھے. تو یہ چیز کب آتی ہے؟ جب بندے کو دنیا کے اندر گھومنا پڑتا ہے، وہ ملتا ہے، دیکھتا ہے. ہم لوگوں نے دین کو ایک خاص شیلٹر میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں، بس اللہ سے دعا کریں، اور آپ کتنا سیکھیں گے جتنا آپ جائیں گے. اور میں بڑے شوق سے کہتی ہوں کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کل آپ رک گئے، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ آپ ہیں. ہو سکتا آپ کا شوہر منع کر دے، ہو سکتا آپ کے بچے منع کریں، ہو سکتا آپ کو جاب مل جائے، ہو سکتا کچھ بھی ہوگا، ظاہری سبب بہت ہوں گے، لیکن آپ لکھ لیں کہ اس کی وجہ آپ. اللہ دل کے کھوٹ کے ساتھ اس چیز پہ آنے نہیں دیتا، وہ آپ کے اندر، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ ادھر آئیں. کبھی کسی دن آپ کو چھٹی کرنی پڑے نا، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، نہیں سوچتے ہیں ڈاکٹر نے آج ہی کیوں دیا، یہ کیوں نہیں جمعے کا دیتا، اس کا مطلب کہ اللہ نہیں چاہتا تھا میری آج کی تفسیر ہو، میں نہیں چاہتی تھی، میں اچھا آج تو مجبوری تھی، کل تو میں سوتی رہ گئی، میں نے جان کے چھوڑ دی. ایک دن ہم چھوڑتے ہیں نا اللہ کی چیز، اگلے دن اللہ تعالیٰ چھڑوا دیتا ہے. اللہ اکبر. چلیے آگے دیکھ، یہاں تک ایک دفعہ تلاوت سنا دیں.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
جی آگے دیکھتے ہیں آیت 101 سے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کچھ کم کر دو نماز میں سے. اور اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدواً مبینا بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. اس آیت اور اس سے اگلی آیتیں آیت نمبر 104 تک ان کے اندر صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے. ٹاپک میں نے آپ کو بول دیا، آپ لکھا کریں کوئکلی، تو لکھ سکیں تو لکھ لیا کریں. پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط، پیچھے بات ہوئی جہاد کی اور ہجرت کی، اور جب بھی جہاد اور ہجرت ہوتا ہے تو سفر ضرور کرنا پڑتا ہے عموماً، تو اب یہاں سفر کی کچھ تفصیلات ہیں. اور عموماً ہجرت کے راستے خوف کے راستے ہوتے ہیں، مشکلات کے راستے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ ہوگا. اور یہ آیتیں ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ جب مسلمان کسی جنگ میں تھے، اس کے بعد پھر مسلمان ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی، تو جب نماز پڑھ چکے تو کافروں نے کہا کہ ارے تم نے تو ایک بہت اچھا موقع گزار دیا کہ یہ سارے اکٹھے جماعت پڑھ رہے تھے کہ صحابہ یہ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی بہت پسند تھی. جہاد کے میدان میں بھی با جماعت نماز کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تو انہوں نے سب نے جماعت سے نماز پڑھی. کافروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے اتنا اچھا موقع نکل گیا, یہ کیا بھی کہ یہ سب نماز میں تھے, آپ پیچھے سے حملہ کر دیتے مار دیتے. اب اللہ کے نبی کو اور صحابہ کا تو نہیں پتا چلا لیکن اللہ کو پتا چل گیا. تو انہوں نے کافروں نے پلاننگ کی کہ کوئی بات نہیں, کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے کہ جو ان مسلمانوں کو اپنی اولادوں سے بھی پیاری ہے, گھر مال بچوں سے بھی پیاری ہے. تیاری کر لی انہوں نے کہ عصر کی نماز میں اکٹھے حملہ کریں گے اور ان سب کو مار دیں گے. لیکن عصر سے پہلے یہ ساری کی ساری آیات نازل ہو گئیں. اس میں آگے آپ پڑھیں گے صلاۃ الخوف کا طریقہ. تو پہلی بات وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں چلو. مراد کیا ہے ضربہ سے؟ یہاں چلنا مطلب واکنگ یا معنوں میں چلنے پھرنے کا معنی ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کس معاملے میں؟ اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کے نماز کو قصر کر لیا کرو. یہاں سے صلاۃ القصر کی بات ہوئی. عام طور پہ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو وہ معمول کی زندگی بسر کرتا ہے, وقت بھی بہت ہوتا ہے, حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن سفر میں پہلی بات ہے کہ مسلمان کا سفر ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے, چاہے وہ جہاد کا سفر ہے یا حج کا سفر ہے یا معیشت اور معاشرت کا کوئی سفر ہے. اب جب سفر میں بندہ کسی ضرورت کے لیے گیا ہوتا ہے تو اس وقت پھر اگر بہت زیادہ نمازیں ہی پڑھاتے رہا جائے یا ہر وقت انسان تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز کی طرف جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سفر کا وقت لمبا ہو جائے گا اور پسندیدہ نہیں ہے. بلا وجہ سفر میں رہنا پسندیدہ نہیں. حدیث میں اس کو عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا. تو کام ہوا واپس آ جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے مقصد نہیں پھرنا پسند کرتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے بتا دیا کہ اب کبھی نماز سفر میں اگر جایا کرو تو قصر کر لیا کرو. قصر کہتے ہیں چھوٹا کرنے کو, لمبا سے چھوٹا یعنی طویل کے اپوزٹ آپ سمجھ لیں کہ سفر میں نماز کو چھوٹا کر لیا کرو. کیسے سفر میں نماز چھوٹی ہوگی؟ فجر کی دو فرض ہی رہیں گے, لیکن فجر کی جو دو سنتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر میں بھی پڑھتے تھے. یہ واحد سنتیں ہیں جو سفر میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو پھر اللہ کرے کہ حضر میں بھی یعنی عام حالات میں بھی ہم اس کو نہ چھوڑیں. پھر تک شروع کا لفظ ظہر کی نماز کے لیے کیسے؟ 12 رکعتوں کی بجائے صرف 2 فرض, یعنی 4 کے فرض 2 رہ جائیں گے. عصر 4 فرض کی جگہ 2 فرض. مغرب 3 فرض, وہ 3 ہی رہیں گے. 3 کیوں ہے؟ 2 اصل میں فرض ہوتے ہیں اور یہ جو تیسرا فرض ہے نا یہ ہمارے دن کی نمازوں کو وتر بناتا ہے, آڈ بناتا ہے, اور اللہ کو آڈ نمبر بڑا اچھا لگتا ہے. دن بھر کی عبادات جو ہے وہ مغرب کی نماز میں آڈ ہو جاتی ہیں, اسی طرح عشاء کی نماز جو رات میں اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں تو وہ اس کو آڈ کر دیتی ہیں. تو لہٰذا سفر میں بھی مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی, سنتیں نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد عشاء کی نماز 2 فرض, اور اس کے بعد 1 یا 3 جو بھی آپ وتر پڑھتے ہیں, یہ ہے صلاۃ القصر. اس کے لیے یعنی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہاں تو یہ بات ہے کہ ان خفتم یفتینکم الذین کفروا, کہ یہ رخصت تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت دی گئی تھی جبکہ خوف وقت ہو, کیونکہ خوف کا وقت ہو جب مسلمان مکہ مدینہ کے بٹوین سفر کرتے تھے تو خوف ہوتا تھا کہیں نہ کہیں دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے گا, کچھ ہوگا. تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو بہت سکون ہے, ہم اطمینان سے سفر کرتے ہیں, مکہ فتح ہو چکا ہے, تو کیا اب بھی قصر پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قصر اللہ کا تحفہ ہے, اس کو قبول کرو. لہٰذا قیامت تک کے لیے قصر کی نماز کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ اس کو پڑھا جائے گا. سفر کی مشقت یا آسانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے آپ جہازوں میں جاتے ہیں, بہت کچھ ہے, سہولت ہے, نہیں, یہ اللہ کا تحفہ, اس کو قبول کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی اب تو امن ہے اور پھر ہم قصر کیوں کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. پھر اگلی بات یہ کہ کب کریں, کچھ فکی باتیں, ویسے تو اس کو ہم انشاءاللہ تفہیم السنۃ سیریز میں پڑھیں گے کہیں نہ کہیں, لیکن یہاں صرف ہلکی سی بات کر دیتی ہوں کہ کہاں سفر ہے, کتنے علاقے میں کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. کچھ نے کہا کہ 19 دن تک بھی آپ سفر پہ میں ہیں, گھر سے نکلے ہیں نیت سے کہ 19 دن بعد واپس آئیں گے یا اس سے زائد, تو پھر آپ قصر کریں گے, یعنی 19 دن کے بعد شروع ہوتی ہے. کچھ نے کہا نہیں, لیکن اس میں جو سب کا اتفاق جس چیز پہ ہے وہ 3 دن ہے. یعنی جب آپ 4 دن کی ارادے سے نکلیں گے, آج آپ اپنے شہر سے نکلے کسی ایسی جگہ گئے جہاں ٹک کے 4 ہی دن رہیں گے, تو وہاں پہ پھر آپ 4 یا اس سے زائد دنوں پہ قصر نہیں کریں گے. 3 دن کے اندر اندر آپ واپس آ رہے ہیں یا 3rd دن واپس آ رہے ہیں تو قصر ہوگی. ہاں جہاں آپ گئے مسلسل ٹریولنگ میں ہی ہیں, 3 دن پورے سفر ہی سفر تھا, یہاں سے نکلے ادھر, جیسے لوگ بائی روڈ ڈرائیو کرتے ہیں, تو چاہے آپ 6 مہینے تک ٹریول کرتے رہے وہ آپ کا سفر ہے. کسی جگہ ٹکنا, یعنی آپ یہاں سے پاکستان گئے ہیں, آپ آج گئے اور آپ نے 4 دن بعد کی ٹکٹ لے لی, انشاءاللہ آپ قصر کریں گے. آپ یہاں سے گئے, آپ نے 8 دن یعنی 1 ویک کے بعد واپس آنا ہے. اب آپ یہاں سے لاہور اترے, لاہور سے آپ کہاں جاتے ہیں آپ سارے؟ گجرات. جی آپ وہاں سے گجرات گئے, گجرات سے کھاریاں گئے, جہاں گئے پھر اگلے دن کام تھا تو پھر واپس لاہور آ گئے, وہاں سے نکلے تو ملتان کا کام یاد آ گیا. ابھی 8 دن آپ مسلسل گھومتے ہی رہے تو انشاءاللہ 8 دن کی قصر ہوگی. ہاں جب آپ ٹک کے گجرات میں 3 یا اس سے زائد دن رہ گئے تو پھر وہاں قصر نہیں ہوگی. پھر اگلی بات ہے کہ قصر کا میکے سسرال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے فیبریکیٹڈ مسائل میں یہ بھی ہے کہ جہاں میکہ ہو تو وہ نہیں ہوتا, پھر قصر کا آپ کی پراپرٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں جس جگہ جائیداد ہوتی ہے وہاں سفر نہیں ہوتا. دل میں جو چیزیں اٹکی ہوتی ہیں نا وہ زبان پہ آ جاتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کتنی کہاں تک سفر ہے یعنی کتنا دور نکلے, جب آپ کو فیلنگ آئے کہ آپ سفر کی حالت میں. بعض شہر اتنے بڑے ہیں, جیسے اب میں اگر ہیوسٹن کی بات کروں تو ہم ہیوسٹن کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں تو اسٹل ہیوسٹن ہی ہوتا ہے, اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بھی دور ہو چکے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر سے. یعنی ساؤتھ سے نکل کے آپ نارتھ جاتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ بھی نہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ نارتھ میں گئے تو قصر پڑیں گے؟ نہیں پڑیں گے. آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر میں, لیکن آپ ہیوسٹن سے باہر نکلتے ہیں دوسرے شہر کی طرف, چاہے آپ اگر یعنی میں نے جو آپ کو بتایا ساؤتھ سے ہم نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہیوسٹن میں ہی ہیں, اور اتنے 1.5 گھنٹے اگر ہم نیچے ویسٹ کی طرف جائیں تو ہم آسٹن پہنچ جاتے ہیں جو ایک الگ شہر ہے. جو ہی آپ ہیوسٹن کی باؤنڈری سے نکلے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ شہر سے باہر ہے تو قصر ہے. ایک بہت یاد رکھنے کے لیے ہلکی سی ایک اور پہچان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کے بعد کچھ ویرانہ آ جائے, خالی جگہ آ جائے. فیل تبھی ہوتا ہے نا جب ہم اپنے شہر سے دور ہو گئے ہیں, بالکل ایسے جیسے کھیت آ گئے ہیں, ویرانی ہے, کوئی رہتا نہیں, کچھ نہیں, تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اب آپ کا شہر ختم ہوا ہے. باقی رہ گئی صرف ناموں کی بات ہے, تو آپ کو شاید جہاں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہیوسٹن میں ہمارے پاس زپ کوڈ ایک ہی ہوتا ہے, ٹیکسس ہے, آپ اس کے اندر اینڈ پہ زپ کوڈ ہے. اب آپ ہیوسٹن کہلائیں گے, آپ شوگر لینڈ کا علاقہ ہوگا, اسٹیفرڈ ہوگا, اور یہ کیسے ہیں جیسے آپ اس گلی سے نکلے تو دوسری گلی میں جائیں تو اس کا فزیکل ایڈریس اسٹیفرڈ بن چکا ہے, ادھر نکلتے ہیں تو شوگر لینڈ بن چکا ہے, ادھر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو ہائی وے 6 کا نام دیتے ہیں. تو کیا اس پہ پھر قصر پڑیں گے؟ نہیں, ناموں سے تعلق نہیں. اسی طرح امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے میری لینڈ, اب اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, جیسے میری لینڈ ہے, پھر اس کے اندر واشنگٹن ڈی سی آتا ہے, بالکل ایسے آدھے آدھے گھنٹے کی ہے, تو وہ بس ایسے ہی ہے جیسے کالونیاں بن چکی ہوتی ہیں, علاقے ہیں, محلے ہوتے تھے پہلے دور میں. تو ان ساری صورتوں میں بس ایک اصول یاد رکھ رہے ہیں کہ جب سفر کی کیفیت شروع ہو جائے. پھر اس میں اور بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی کاروبار کے لیے جاتا ہے, ایک گھر ادھر اور ایک ادھر ہے, بس جہاں جا کے آپ کو سفر کا محسوس ہوتا ہے. ہاں آپ کے 2 گھر ہیں, ایک یہاں رہتے ہیں اور ایک آپ کا یہاں سے باہر دوسرے شہر میں, جاب کے سلسلے میں کوئی کچھ دن یہاں ویکینڈ پہ آتا ہے, ویک ڈیز میں وہاں, تو پھر وہ دونوں اس کے گھر ہیں. ٹھیک ہے, تو قیام کو پھر اس میں لیں گے. بہرحال فرمایا کہ اگلی آیت جو ہے نا آیت یعنی ان الذین کفروا کانوا لکم عدوا مبینا, کافر تمہارے دشمن ہے. بظاہر اس آیت سے ایسے لگتا ہے کہ اس خوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن خوف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اگلی آیت میں ٹاپک بدل رہے ہیں. جی ان کا سوال ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں پھر پاکستان جاتے ہیں, وہاں بھی ہمارا گھر ہے, تو کیا وہاں پوری پڑیں گے؟ بس وہی چیز, جب یہاں سے آپ نکلے, نکلے کتنے دن کے لیے, اس کا تعلق نکلنے سے. وہاں آپ کا گھر ہے بھی اگر تو وہ آپ کا اپنا گھر ہے, لیکن آپ جاتے تو یہاں سے ایز اے مہمان کے لیے نا, جگہوں اور زمین سے کوئی تعلق نہیں. 3 دن سے کم ہے, 3 دن کے اندر ہے تو قصر پڑیں گے, نہیں تو نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سفر میں جیسے نماز قصر کرنے کی رخصت ہے نا, اسی طرح اس کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی بھی رخصت ہے. جمع کیسے کرتے، ظہر کو عصر سے ملا لے یا عصر کے ساتھ ظہر کو ملا لے، اسی طرح مغرب سے عشاء کو ملا لے یا عشاء سے مغرب کو بنا لے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کتاب الصلات میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور جو لوگ صرف تفسیر ہی سن رہے ہیں پھر وہ بعد میں اس سے سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ، تو نماز کے مسائل میں اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے تو یہ بات کو سننے سے جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ سفر میں جلدی سے کام ختم کرو اور واپس آ جاؤ. آج کے لوگ کہتے ہیں لو جی مہمان بن کے جاتے ہیں، کام بھی کچھ نہیں ہوتا، کام تو سارے گھر والے کو ہیں، پھر بھی ہم کسر پڑتے ہیں، اور گھر والا آج کے دور میں اتنا تکلف اور اہتمام کرتا ہے کہ اب تو اس کو کسر پڑنی چاہیے. تو پھر یہ آپ کی فرضی ہے، اب آپ ایک تو اپنے آپ کو بوجھل کر لیں، مہمانوں کو آپ اتنا بوجھ سر پہ سوار کریں گے، نمازیں بھی نہ پڑھیں، تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ پہلے سفر اور حضر دونوں میں دو دو ہی رکھتے تھے. یہ نماز آج جو اصل شکل میں نا یہ گریجولی آئی ہے، پہلے دو ہی میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضر کی نماز کو بڑھا دیا چار چار فرضوں میں، لیکن سفر کی نماز سیم وہی رکھی. یہ بھی ایک حکم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کی مسافت اتنی ہے جہاں سے بندہ ایک رات میں پیدل چل کے گھر نہ آ سکے. اب یہ دین کا حسن ہے، جن چیزوں پہ آج امت بٹی ہوئی ہے نا یہ اصل میں خوبصورتی تھی. کوئی کہتا ہے 19 دن، ٹھیک ہے بھائی، 3 دن، ٹھیک ہے بھائی، کوئی کہتا ہے 40 میل، کوئی کہتا ہے 18، اس کو کہو کہ تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک. یعنی ان چیزوں پہ بہت زیادہ بندے کو بہت زیادہ نہیں لینا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت محرم کے بغیر ایک رات نہ سفر کرنے والی جو روایت ہے اس کو اس پہ دلیل لاتے ہیں کہ چونکہ ایک رات باہر نہیں عورت رہ سکتی، یعنی شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اب محرم کس کا ہر وقت ساتھ ہوگا، کوئی عورت ہے اکیلی ہے یا عورتوں میں چل سکتی ہے، لیکن ایسی جگہ یعنی شہر سے باہر ہے کہ جہاں مطلب آپ کو ایک رات بیچ میں آ جاتی ہے تو وہاں نہیں جا سکتی. تو بعض کہتے ہیں کہ اچھا پھر سفر وہی ہوگا کہ جہاں کم از کم ایک رات بیچ میں لگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ پھر تلاوت سن لیتے ہیں.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی ہماری خوبصورت تفسیر ابھی چل رہی ہے، ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا لیکن بیچ میں اس کو آپ کو تھوڑی بریک دینے کے لیے اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا پڑا. سبحان اللہ بہت ہی انفارمیٹیو آج کی ہماری بھی اور موٹیویٹنگ بھی ایز ویل ہے نا، ایسے ہی ہے نا جہاد کا. سبحان اللہ خوشخبریاں ملی آپ کو کہ آپ جو اللہ کے راستے میں دو، وہ قتال کی بات تھی لیکن ہم نے دیکھا اس کو کہ جہاد سبحان اللہ پھر اپنے نفس سے بھی ہے نا ویری ہارڈ تھنگ. الحمدللہ تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہاں پہ نہیں روکوں گی زیادہ دیر، مجھے پتا ہے کچھ جگہوں پہ آپ کا نماز کا ٹائم ہے، اپنی نماز ادا کریں، اپنی بریک کا اچھے سے استعمال کریں، جہاں نہیں بھی فریش فدو کریں اور پھر ہم اس کے بعد اپنی تاکہ کلاس کو کنٹینیو کریں. انشاءاللہ ہم اینڈ پہ جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے کہ ریکیپ کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي المترك التجلى.
الله ربنا هو الإله
له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين
والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وزین سلطانک ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمد للہ رب العالمین شکر ہے میرے پاک پروردگار کا کہ کتنی خوبصورت باتیں جو ہمیں استاد جی بتا رہی ہیں دل سے شکر نکل رہا ہے نا دل سے نکل رہی ہے نا یہ والی بات کہ الحمد للہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے دیا ہے نا انا ہدی اللہ ہو الہدا کہ اللہ نے جو ہدایت پہ ہمیں رکھا ہے ہمیں دی ہے الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہا نا یحفظ برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم کہ کیسا فضل کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اسی طرح بنائے رکھے ہم سے ہمیں زوال نعمت سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری زحمتیں نعمتیں اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگا ہے ہر اس شر سے بچائے آنے والا جو جس طرح جس حالت میں بھی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے لیے عافیت منگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں عافیت میں رہیں گے تو بس جلدی سے ہم اپنے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ ایسا ہے نا کہ اس ٹائم جو استاد جی اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کسی چیز سے ہجرت کریں، تو بنتا ہے نا کہ آج اپنی جب ہم بیٹھے ہیں نیت کر کے تو کسی نہ کسی چیز سے ہم ضرور ایسی چیز جو ہماری نیکیوں کے درمیان، ہمارے عمل کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس سے ہم ہجرت کر جائیں اللہ کے لیے. اتنی دل میں اترنے والی باتیں میں نے تو سوچی ہیں، پلیز آپ لوگ بھی ضرور اپنی ڈائری میں، اپنی بکس میں لکھ لیں کہ آج میں یہ ہجرت کا جو ٹاپک آیا اس میں اس چیز سے ہجرت کرنے کی انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین ثم آمین. تو ہم اپنے چلتے ہیں اس چیز کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 سے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنے ہتھیار، اور جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جائیں تیرے پاس سے، اور آئے دوسری جماعت جس نے کہ نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنا بچاؤ اور ہتھیار. کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے تاکہ وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور تم پر اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. یہ آیت جو ہے یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے. غزوہ غطفان ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو غطفان کے ساتھ ایک جنگ تھی. اس موقع پہ مسلمانوں نے جب ظہر کی نماز ادا کی تو کفار نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے ایک موقع ضائع کر دیا جس میں ہم ان مسلمانوں کے اوپر یک بارگی حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کوئی بات نہیں، عصر کی نماز میں ہم ایسا کریں گے کیونکہ یہ نماز تو وہ ہے جو ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری ہے. لیکن اس نماز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی جس میں ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے کچھ مختلف طریقے بیان ہوئے. ایسی نماز کو شریعت میں صلاۃ الخوف کہتے ہیں.
حالات اور مواقع کے اعتبار سے یہ مختلف طرح سے پڑھی جائے گی، جیسا موقع ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہم نے چیز دیکھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط جو لگائی وہ اذا کنت فیہم، جب آپ ان کے اندر ہیں۔ اس بات سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی اس کی کہ یہ حکم جس میں نماز کے دور میدان جنگ ہی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ پہلے آدھے لوگ پڑھ لیں گے، وہ پھر پیچھے چلے جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، جو کہ بھی ہم نے ترجمے میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، کیونکہ ہر صحابی اس بات کا حریص ہوتا تھا کہ نماز اللہ کے نبی کی امامت میں پڑھے۔ اور اس سے اللہ آپ کو صحابہ کرام کی وہ خوبی بھی دکھے گی کہ میدان جنگ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی اور نیکی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا جی اب میدان جنگ میں آئے ہوئے تو اب یہاں بھی آ کے ہم نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جماعت کی نماز کا شوق تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کا شوق ہوتا تھا، تو لہٰذا یہ صورت کب ہوگی؟ جب اللہ کے نبی موجود تھے۔ ہاں آج بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے جب کوئی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے نماز چھوڑنا ہی نہیں پسند کرتے۔ مثال دے دیتی ہوں صرف سمجھنے کے لیے کہ امام کعبہ آئے ہوئے ہیں، اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا ان کے پیچھے پڑھے، حالانکہ کوئی بھی انسان نماز پڑھائے، ہماری نماز تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے عمل کے ساتھ ہوتی ہے یا ہماری اپنے طور طریقے اور نیت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن صرف مثال کی بات ہے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاۃ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ مراد کیا ہے کہ آپ امام بن جائیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ صرف جہاد یا لڑائی جھگڑے کا دین نہیں یا صرف عبادات کا دین نہیں، بلکہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ علم اور عمل ساتھ ساتھ، جہاد یا جنگ میں نکلنا عمل ہے اور نماز ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ آپ ان کے لیے نماز کے لیے اقامت کہیں، کھڑے ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں۔ ابھی صورت میں ایک سچویشن جو اس آیت میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ پوری فوج دو حصوں میں بٹے گی، آدھے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ یا اپنے بچاؤ کا سامان، جیسے زرہیں ہو سکتی ہیں ان کے جسم پہ پہنی ہوئی، ہود ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کو اپنا دفاع کرنا ہے، وہ لے کے رکھیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ایک رکعت پڑھیں گے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں، کون سا سجدے ہیں یہ؟ پہلی رکعت کے، پہلی رکعت پوری کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ پیچھے چلے جائیں گے۔ پیچھے کہاں چلے جائیں گے؟ سرحد پہ چلے جائیں گے، یہاں جنگ ہو رہی ہے، یعنی ایک رکعت پڑھ کے اب یہ جو گروہ ہے یہ پیچھے جائے گا۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، کون سا؟ لَمْ يُصَلُّوا، پھر آئے گا وہ دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ یہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ میدان جنگ میں تھے یا لڑائی کے لیے تیار تھے، دشمن سے دفاع کر رہے تھے ملک کا یا سرحدوں کا، اب یہ آئیں گے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور ان کو چاہیے کہ اب یہ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ کس صورت میں؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان بھی، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار بھی لے لیں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری رکعت ہوگی، لیکن مقتدین کی یہ پہلی رکعت ہوگی۔ آدھی فوج نے پہلی رکعت آپ کے ساتھ پڑھی، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں پیچھے جا کے، دوسری فوج آئی، دوسری فوج نے آ کے دوسری رکعت میں اللہ کے نبی کو شامل ہوئے یہ لوگ، تو اللہ کے نبی کی یہ دوسری ہوئی لیکن ان کی پہلی ہوگی۔ یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ ود الذین کفروا، چاہتے ہیں یہ کافر، کون سے؟ جو اس وقت موجود تھے اور ہر دور کے لوگ۔ کیا؟ اچھا یہاں اوپر ایک لفظ رہ گیا، حضرہ ہوں بس میں ہتھ ہوں، دو الگ چیزیں کیوں آئیں؟ حضر کہتے ہیں بچاؤ کو، مثال ہود یا زرہ پہنی ہوئی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اسلحہ وہ ہوتا ہے جس سے حملہ کیا جاتا ہے، جس میں تلواریں بھی ہو سکتی ہیں اور نیزے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اور ایسی چیزیں۔ اب کیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ہتھیاروں سے بے خبر ہو جاؤ۔ امتیاتکم میں اسباب ہے، کوئی سامان ضرورت کی وہاں چیزیں ہیں، کوئی قیمتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو کیا کریں گے؟ فیمیلون علیکم میلتا واحدہ، تو یہ یک بارگی تم پر ایک حملہ کر دیں. وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ساری فوج اکٹھی اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے تاکہ ہم سب کے اوپر اکٹھا حملہ کریں اور ان کو مار دیں. ولا جناح علیکم ان کا نبکم ازم من مطر، اور ابھی وہاں وہ ایک سچویشن پوری ہوئی، اگر اس کو تھوڑا سا ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ رکھ لوں تو کچھ سرکمسٹانسز ہیں جب یہ ہوگا. پہلے تو آپ دیکھیے کہ اتنی تفصیل کیوں بتائی؟ قصر نماز کا قرآن پاک میں طریقہ نہیں لکھا ہوا، عام نماز تک کا طریقہ نہیں ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن پاک میں، صلاۃ الحاجات یا اگر صلاۃ الشکر ہے، یہ کچھ اس کے لیے تذکرے ملتے ہیں اور احادیث میں ان کا اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ملتا ہے، یہاں اتنی تفصیل کیوں بتائے گی؟ اس کو پہلے دیکھ لیجئے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، ورنہ بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کو پڑھ کر کہ یہ کیا دین ہے، دشمن سر پہ آیا ہوا ہے اور آپ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازیں ہی پڑھتے رہو گے، نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہاری فلائٹ نکل گئی، یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یعنی بعض لوگ خود نہیں پڑھتے نا اور دوسروں کی بھی پڑھنی دوبر کر دیتے ہیں. ذرا کسی کو دیکھے چار لوگ مل کے کہیں سفر میں نکلے، اس میں اگر اللہ کا ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور باقی چاہتے ہیں جی ہم نہیں پڑھتے یا سفر میں، خاموش رہے انسان جو پڑھ رہا ہے اس کی قبولیت کی اور اپنی توفیق کی دعا کرے، لیکن لوگ مذاق شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس کی تذکرہ اس لیے کہ پہلی بات ہے نماز با جماعت کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ مومن ہر وقت آن کال ہوتا ہے، اللہ کو یہی تو بتانا ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد ایک بندہ جب اس وقت بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں تو عام حالات تو کیا، میں جنگ میں بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ کون پڑھے گا جو عام حالات میں سوتا رہے، جو دین نہ چھوڑ سکے، جو مہمانوں کو ناراض نہ کر سکے، جو کاروبار کو پیچھے نہ ڈال سکے، دکان نہ بند کر سکے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے اور میدان جنگ میں جا کے نماز کا موقع آ جائے، کون پڑھے گا؟ اور جماعت سے کون پڑھے گا جو عام حالات میں پڑھے گا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان جماعت کی نماز کا اتنا عادی ہوتا ہے کہ اس کے کہتے ہیں نا زندگی میں آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، نفع ہو نقصان ہو، وہ جماعت نہیں چھوڑنا چاہتا. اس وجہ سے یہاں تذکرہ کیا گیا، اور اصل تو یہی سکھانا مقصود تھا کہ جب حالات مشکل ہوں پھر جمو. میں سوچتی ہوں یہ نمازیں تو ایک ہمارے لیے سمبل بن جاتی ہیں نا، زندگی کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں عام حالات میں کرنی بہت آسان لگتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی عام حالات میں بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن حالات بدلتے ہی تھوڑی سی اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی مشکل ہوتی ہیں. اس کی بہت بڑی دلیل آپ کا سمر ہے، آپ کے معصوم پیارے پیارے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، نماز کے لیے آنا، کلاس کے لیے آنا، سبق یاد کرنا، ٹیسٹ کا دینا، یہ ہے اصل مسئلہ. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آ گیا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ نہیں ہے جو آپ یہاں آ کے پیپرز کی صورت میں دیتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے مینیج کرتے ہیں. آپ کی نیند، اگر ابھی تک نیند ہی نہیں پوری ہو رہی، میں سوچتی ہوں پانچ پارے پڑھ رہے ہیں اور اگر ابھی اللہ کا قرآن ہمیں اٹھا ہی نہیں رہا نماز سے پہلے، تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جسم میں دل ہے بھی کہ نہیں ہے، رات چھوٹی ہوگی، سب کی چھوٹی ہے. انسان دوسروں کو دیکھ کے کیوں طاقت نہیں پکڑتا؟ انسان جب تک ایڈورس حالات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یاد رکھیے، وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی کو دوست بنانا ہو یا کوئی کام دینا ہونا تو آپ کیا معیار رکھتے ہیں کہ یہ مشکل میں میرے کام آیا تھا کہ نہیں، مجھے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جب آپ کی دوست کے پاس وقت بہت ہے وہ تو آئے گی، وہ تو شاید آپ کو بھی بیزار کرے لیکن اس کا گھر میں دل نہیں رگ رہا، وہ تو آ کے بیٹھے گی، اس کو تو نائٹ اسپینڈ کرنی ہے آپ کے پاس اس لیے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے. اصل امتحان کیا ہے کہ کون آپ کی اس وقت مدد کرتا ہے یا آپ کی پکار پہ لبیک کہتا ہے جب آپ کو ضرورت ہے یا اس کو مشکل ہے. یہ مشکلات اگر زندگی میں آئیں تو خوشی بنایا کریں، ان میں نکل کے اللہ کے لیے آئیں. خوشی، غم، دکھ، سکھ، بیماری، صحت چلتی رہے گی، دل لٹکا رہے، دل لٹکا رہے. اللہ کے نبی پر موت کی غشی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ پانی ڈالا جا رہا تھا اور جو ہی ہوش آتی تو آپ کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی، کہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کونے کو جماعت کھڑی کریں، کھڑے ہوں صفحے کھڑی کریں، اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر کچھ دیر بے ہوش رہتے، پھر پانی ڈالا جاتا، پھر ہوش آتی تو کہتے نماز پڑھی، نماز نماز، آخری لفظ اللہ کے نبی کی زبان کے وَالصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ مجھے ایسا لگتا ہے پورا ایک ایمان والے بندے کی زندگی کا پیکج اس کو دے دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے زیر نگین جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، بچوں کا، بیوی کا، یعنی معاشرتی ذمہ داریوں کو نباتے رہنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، اور بندہ مومن ہر حال میں اللہ کے آگے کال پہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز لوگ جو ہیں آپ میں سے کوئی سننے والوں میں، وہ اس لفظ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر آن کال ہوتا ہے تو ہوتا کیا کہ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، ہے گھر میں، فوراً نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں، لیکن وہ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا ایک کہ یہ اس وقت آن کال ہے۔ کیا کہ کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو آنا پڑے گا، کوئی ہاسپٹل میں مریض آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی کسی کا آپریشن ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ اور ایک خاص رینج ہوتی ہے، اس سے باہر لوگ نہیں جاتے۔ میری دوستوں میں کافی زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں فنکشنز یا دعوتیں ہوتی ہیں تو ان کے شوہر یا جو بھی ڈاکٹر ہیں وہ اس ہاسپٹل کی رینج سے 2-4 میل سے دور نہیں جا سکتے، کیونکہ چند منٹ وہ دیتے ہیں، اس کے اندر آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ بیٹھے ہیں تو ہاسپٹل میں بیٹھ کے انتظار کر لیں، نہیں ہے تو آپ گھر سے پہنچ جائیں، اتنی ضرورت ہے۔ پارٹیوں میں نہیں لوگ جاتے، گھر والے جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے نہیں جاتے، کیوں؟ کہ وہ اس رینج سے باہر ہے۔ دنیا میں ذمہ داری کا احساس، مال کے لیے، جاب کے لیے انسان اس طرح کر سکتا ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی آن کال ہوں۔ پھر اسی طرح یہاں تذکرہ اس لیے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کی رغبت دلائی جائے۔ بندہ مومن نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، کھلے دل کا نہیں ہوتا، کھلے ہاتھ کا نہیں ہوتا نیکیوں کے معاملے میں کہ ایک پکڑے اور ایک پھینک دے، کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے۔ بس لوگ ایک نیکی کے جانے پہ غم آئے نا دل میں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوسری نیکی کر لیں گے، کل تک کر رہے تھے یہ نیکی، آج نہیں کر رہے۔ تو آپ ذرا سوچیے کہ آپ کس شخص کو امیر کہیں گے؟ دولت کمائے اور پھینکتے جائے، کمائے اور ادھر پھینک دی، کمائے اور اس کو دے دی، کمائے اور اس کو دی، کیا اس کے اوپر اس کے پاس اینڈ پہ جمع رہے گی مال دولت؟ کس کے پاس ہوگا جو پہلا کمایا ہوا اس کو سیو کرے، اس کو سنبھال لے؟ نیکیوں کو سنبھالنا نیکیوں کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو ہر وقت نیکیوں میں حریص رہیں۔ پھر اس سے ایک اور چیز بھی جو ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ میں ایک امام کی امامت میں نماز پڑھیں گے تو یہ منظر کافروں کے دل ہلا دے گا، دشمنوں پر روب تاری ہوگا۔ اتنی پابندی، اتنا ڈسپلن، اتنی سیدھی صفے، اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں مسلمان، اتنے مہذب ہوتے ہیں مسلمان، ایک لیڈر کی لیڈرشپ پر اتنے مطمئن ہیں کہ ایک سجدے میں جا رہے تو سب چلے گئے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صرف مسلمانوں کا اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا دیکھ کر کئی قبیلے، کیا پوری پوری بستیاں مسلمان ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کا ایک عملی نمونہ ہے۔ عام ایک اور اس کی وجہ اسی کے ساتھ آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان جو جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجد کی چار دیواریوں میں ہوتی ہے، وہاں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے دین نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل پہ وہ روب اور ہیبت آ ہی نہیں سکتی دین کی۔ جو کھلے میدان میں کسی کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو کہے گا واہ یہ ہوتی ہے نماز۔ جیسے آج بھی اگر آپ نیٹ پہ حرم کی تصویریں دیکھیں کہ جہاں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایون ہم مسلمان ہیں لیکن اس کو دیکھ کر ایک دم دل ہلتا ہے۔ اور اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نان مسلم تک بھی تو ایسی چیزیں جاتی ہوں گی نا، سرچ میں ڈال کے وہ خود بھی دیکھیں کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ثابت کر دیا کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ عبادت کے انداز بھی بدلے جائیں گے لیکن عبادت نہیں چھٹے گی۔ ہمارے دین کی خوبصورتی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں اپنی زندگیوں میں، ہمارا دین فلیکسیبل دین ہے، بدلنا نہیں ہے اس کو، اپنی مرضی سے چینجز نہیں کرنی، خواہشوں سے نہیں فلیکسیبل کرنا، لیکن حالات کے مطابق اس کو بدلنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہہ دیا کہ ہتھیار اٹھانے پڑے تو اٹھا لو، اسلحہ اٹھانا پڑے تو اٹھا لو۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ صورت کب ہوگی، جب جنگ شہر سے باہر ہو رہی ہوگی، مقتدی یعنی امام کے ساتھ ہے، وہاں کوئی اور سورس ہی نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر پاس شہر میں کوئی مسجد ہے، جماعت ہے، تو حالات بدلیں گے۔ اس پہ اتنی باتیں، پورا حدیثوں میں کتاب الصلاح آپ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الخوف، یہاں صرف ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں 8 سے زائد طریقے ملتے ہیں نماز پڑھنے کے، جس وقت میں آپ کو نہیں لکھاؤں گی کیونکہ نہ ہم میں سے کوئی صلاۃ الخوف کی حالت میں جا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو بعد میں دیکھنا چاہیں، اور انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام دو دفعہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو صرف اس بات پہ سے ہی آگے نہیں جا پا رہی کہ یہ کیا نہیں کہہ دیا جو تمہیں معاف ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. لیکن جو عادی ہوتا ہے نا نماز کو وہ چھوڑ نہیں سکتا, وہ اللہ تو کہہ دے گا میں نے لکھ لی, تم رو ہر دن جماعت سے پڑھتے تھے میں نے لکھ لی, لیکن وہ کہتے اللہ میں کیا کروں, میرا دل نہیں ٹھکرا, میری عادت جا رہی ہے, مجھے مشکل لگ رہا ہے, تو کہا یہ تم کر لو. پھر اسی طرح کچھ اور کیفیت, ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطر, اور اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے, یا تم مریض ہو مردا او کنت مردا ان تدعوا اسلحتکم, کس میں گناہ نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے, کہ تمہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار رکھو اور ساتھ رکھ لو اپنا بچاؤ, خذو حذرکم بارش کی صورت میں یا مریض ہو. اب اس میں دیکھیے کھلا میدان کھول دیا, میدان کھول دیا, کسی موقع پہ میدان جنگ میں نہیں بھی ہے, کسی اور ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں انسان کو اپنا سامان اٹھا کے نماز پڑھنی پڑے, ایئرپورٹس پہ ہیں, آپ کا ہینڈ بیگ ہے, اس میں آپ کے ڈاکیومینٹس ہیں, آپ کا بریف کیس ہے, آپ کی کوئی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں, بالکل پورے شعور اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس کو پکڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ بیگ کو اپنے شولڈر میں ڈال کے نماز پڑھیں, اسی بیگ کو اپنے سامنے رکھ لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا, بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ بھی کر سکتے ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. یہاں دیکھیے کہ حضو حضرکم ہے, تو حضر بچاؤ کو کہتے ہیں, لیکن بعد میں جب اسلحے کا لفظ آئے تو ہتھیار کے معنوں میں بھی آتا ہے. بات بالکل عام ہے, کامن, ہر وہ چیز جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو وہ سارا کچھ تم کر لو گے. اب یہ تو تھی میدان جنگ کی بات, جب سارے نماز پڑھ رہے تھے, حالات ایسے تھے, لیکن فَإِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ, اور جب تم نماز پڑھ چکو, یعنی یہ جلدی کی نماز تھی, بعض دفعہ چار رکعت کی بجائے صرف دو رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے صلاۃ الخوف میں, بعض دفعہ صرف ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں جب ان سارے طریقوں کو پڑھتی ہوں, انشاءاللہ جب آپ کو کتاب و صلاۃ میں پڑھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے خوبصورتی کہ کبھی کبھی صرف ایک رکعت, ایسے لگتا ہے مجھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف رول کال لگوا جاؤ, صرف مجھے آ کے بتا جاؤ کہ تمہارا دل ابھی بھی نماز میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں کہتے بندے کو کرنا, کہ غافل نہیں ہم نہیں کر سکتے, اور ہم سب عورتیں تو خاص طور پہ ہم پڑھنے پڑھانے والے اس صلاۃ الخوف کو آپ اپنی کلاس الخوف لے آئے, جماعت الخوف, خوف سے مراد بچوں کا خوف, گھر کا خوف, بیماریوں کا خوف, سفر, برف باری کا خوف, گرمی کا خوف, ٹرین نہیں چل رہی, یہ خوف, کتنے خوف ہیں جو ہمیں اس کلاس میں دیر سے لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے, کتنے جو ہمیں صرف یہ مجبور کرتے ہیں کہ بس اب ہم اس کو گھر سے سن سکتے ہیں یا نہیں سنیں گے, اور ایک دفعہ آپ کی گرپ ڈھیلی ہوتی ہے تو آپ آگے آ ہی نہیں سکتے. ان سارے خوف کے اندر بھی جو ممکن ہے کر لو. بس لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے, ہم کلاس میں نہیں آئیں گے. کتنی دیر کا ہے؟ ایک گھنٹے کا. کب جانا ہے؟ تب جانا ہے. آنا کب ہے؟ تب جانا ہے. تو کلاس کتنی دیر کی ہے؟ چار گھنٹے کی. کیا آپ اس ایک گھنٹے کو نکال کے باقی تین گھنٹے نہیں لے سکتے؟ آپ شروع میں آ سکتے ہیں, آپ بعد میں آ سکتے ہیں, آپ آئیں بیچ میں سے اٹھ کے جائیں پھر آئیں, وہ اللہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس معاملے میں جو آپ کو تکلیف ہوگی نا, آپ کو اس سے وہ ایمان ملے گا, وہ دل کی ٹھنڈک ملے گی کہ اللہ کو کہیں گے اللہ یہ صرف تیرے لیے کی, گئی آئی اس لیے کہ میرا دل ادھر اٹکا ہوا تھا. یہ نہیں کرنا کہ ود لو تدخنو فیدخنون, تھوڑی سی سستی ہے ساری چھوڑ دینی, اب چونکہ ڈاکٹر پہ جانا ہے پھر ایسا ہی چھٹی کر لیتے ہیں, اور پھر وہاں جانے میں اور آنے میں اور دس اینڈ دیٹ. بس لوگ کہتے ہیں ہمیں جانا دوسری طرف پڑے گا. کچھ بھی ہو, استفتی قلبک, ایک دفعہ ضرور اپنے دل سے پوچھا کریں کہ میں جس چیز کو چھوڑ رہی ہوں کیا میں اس کمی کو ساری زندگی پورا کر سکوں گی. آج آپ کو میری بات کا شاید اتنا احساس نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو آج سے 2, 4, 10 سال بعد کی بات کہتی ہوں, جب آپ اپنی نوٹ بکس کھولیں گی نا, تو وہ سبق جس دن آپ کا اپوائنٹمنٹ تھا یا جس دن آپ نہیں آ سکیں کسی مجبوری سے, وہ صفحے آپ کا منہ چڑھائیں گے, خالی ہوں گے. کس کو پتا ہے دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا, اور جو نہیں آ پاتا اس کو فرض بنتا ہے کہ اس کو میک اپ کرے. آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی دوست سے نوٹس لے کے لکھ لیتے ہیں, وہ نوٹس کتنے ہیں؟ 4-6 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, پورے ہو جائیں گے 2-2.5 گھنٹے کی تفسیر کے اندر. یعنی اپنے اوپر فرض کریں کہ جب جو لیسن چھوٹے اگلے دن آنے سے پہلے اس کو ویب پہ جائیں. دوسرے پچھلے سالوں کی موجودہ الحمدللہ دو پورے فل کورسز کے جو بڑے شروع کے حصے ہیں یہ سورہ نساء کے وہاں موجود ہے. 3 سال کا دورہ قرآن موجود ہے ویب سائٹ پہ, نہیں سن سکتے یہاں کی آپ کو سہولتیں دی جاتی ہیں, گھر سے آپ سن سکتے ہیں آپ, اور کچھ نہیں تو کوئی ممکن طریقہ رکھے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ وقت جو ہوتے ہیں یہ آپ کو سکھانے کے, یہ اللہ سے محبت کے ہیں. کتنا دل اٹکتا ہے. مثال ہے کہ میں آپ سب کو یہاں ایک رخصت دے دوں کہ آپ صبح آئیں بیٹھے, اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. بل فرض کے ریسپشن پہ آپ بیٹھے ہوئے, آپ کا کام ہو گیا, صبح ہی رول کال لگتی ہے, اٹینڈنس آپ جانے کے ہوتا ہے, بیچ میں چلے جائیں چلے جائیں. آپ کو رخصت ملے لیکن آپ کے میں کیوں جاؤں, میں اپنا نقصان کیوں کروں. کسی اور کو یہاں کوئی اور کام ہے, وہ کوئی آ کے بیٹھ گیا کام کر رہا ہے, بھائی اب جائے. بندہ کہ میں نے نہیں جانا, میرا میں جب یہاں تو میرا دل کتنا مطمئن ہے, میں کتنی مشکلات سے بچی ہوئی ہوں, کتنے صدموں سے بچی ہوئی ہوں. میں سوچتی ہوں یہاں کہ آپ کو ایک لفظ بھی اگر آپ نہیں لکھ سکتے نا, آپ بولنے والا ہوں تیز بول رہے آپ نہیں لکھ پا رہے, آپ کو لکھنا نہیں آتا, ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے, لیکن یہ سوچیں کہ اس وقت میں آپ کتنے گناہوں سے بچے ہوئے. زبان خاموش ہے نا, چلتی ہے تو غیبت بھی ہو سکتی ہے, برائی بھی ہو سکتا ہے, تانا بھی ہو سکتا ہے, گناہوں سے بچے ہوئے نا. کسی کی بات بڑی اچھی لگی کہ اگر تم نیکی کی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہ پا سکو تو یہ تو سوچو کہ تم کتنے گناہوں سے بچے ہوئے ہو, کتنے تفکرات سے بچتے ہیں. کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ قرآن جب کھلتا ہے تو آپ کو اپنے غم بھول جاتے ہیں. اگر اس وقت ہم میں سے کوئی گھر ہوتا تو ہو سکتا ہے کتنے غم دل کو لگا کے بیٹھ کے بستر پہ لیٹے ہوتے. بیماری بھولتی ہے اپنی, اللہ جانتا ہے کہ یہاں آ کے تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا. یہ تو وہ بنا گئے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی کہ اس کے لیے سجدوں میں سر رکھ دیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, اللہ تو نے ہمیں دین دنیا کے غموں سے بے نیاز کرا کیونکہ ہم نے تیری کتاب کا غم لگایا, ہم نے اس کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے. نہیں لکھ پا رہے نہ لکھے, اپنے آپ کو جما کے رکھیں گے, ایک وقت آئے گا کہ آپ لکھنے بھی لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز پوری ہو گئی. کیا مطلب؟ یہ دوڑتے بھاگتے کی نماز تھی. آپ کہہ رہی یہ کیسی نماز ہے, ہتھیار بھی پکڑے ہوئے ہیں, پکڑے کب, بس پڑھ لی ہے تم نے, بس فکر نہ کرو میں نے لکھ لی ہے. ہاں تم کہہ رہے ہو نہیں زیادہ لمبا ذکر نہیں کر سکے نماز میں, دعائیں نہیں پڑھ سکے, تو ان کا کیا ہوا؟ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, آؤ اب پڑھ لو, چلتے پھرتے پڑھو, لیٹتے ہوئے پڑھو, بیٹھتے ہوئے پڑھو. کیا نماز میں ہی صرف اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑتا ہے؟ کیا یہ وہ رابطہ ہے کہ کال کنیکٹ ڈسکونیکٹ ہو گئی تو اب آپ کی بات پاکستان نہیں پہنچ رہی, آپ کو ریسیور چھوڑنا ہی پڑے گا. نماز مختصر کر لو لیکن اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. اشارہ اس میں نماز کے بعد کے اذکار کی طرف بھی ہے. ہمارے ہاں نماز کے بعد عموماً دعا کی جاتی ہے اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کے, اور وہ بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے مسجدوں میں, حالانکہ نماز کے بعد کا وقت ہے وہ اذکار کا ہے. اوراد بولتے ہیں اس کو, ورد کی جمع. اشارہ ہے اس میں کہ ہر ممکن حالت میں اب تم اللہ کا ذکر کرو, اور اس سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی نماز کو جائے نماز کے ساتھ لپیٹ نہ دو, یا ذکر کو اگر اللہ کی یاد کے معنوں میں لیں گے تو بڑا پیارا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ نماز اب تم جو تم نے پڑھی ہے اس کا عملی اظہار تمہارے چلتے بیٹھتے اور تمہارے لیٹتے ہوئے ملے, زندگی میں تمہاری نماز جو ہے وہ نظر آئے. بعض لوگ جائے نماز لپیٹتے ہیں ساتھ ہی تقویٰ لپیٹ دیتے ہیں اور نماز کے بعد وہ ہر کام کرنے لگتے ہیں جو نہیں کرنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ یاد رکھو, تمہاری نماز تمہارے عمل میں دکھے گی. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اگر کچھ دنوں میں نماز میں کمی ہوتی ہے یا بیماری کی وجہ سے فوکس نہیں ہو سک رہے, لمبی نہیں پڑھ رہے, تو پھر ذکر زیادہ کریں, خاص طور پہ پیریڈز میں. جب حیض کی وجہ سے نمازیں چھٹتی ہیں نا, تو اس صورت میں پھر انسان کو ذکر اذکار زیادہ کرنا چاہیے. ہاں پھر اس کے بعد فَإِذَاطْمَأْنَنْتُمْ, ہاں جب اطمینان میں تم آ جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. کون سی مراد؟ اس سے کیا مراد ہے؟ خوف کی حالت ختم, جنگ کی حالت ختم, بیماری کی حالت ختم, یعنی ہر وہ عذر جس نے تمہیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنے سے روکا تھا وہ ختم ہو گئی. تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز پڑھو. مطلب کیا ہے؟ کہ عادت نہ ڈال لو کم پڑھنے کی, قیاس نہ کر لو کہ اچھا وہاں بھی تو 4 کی جگہ 2 ہی پڑھ لی تھی تو گویا کہ اب 2 ہی پڑھ لوں, وہاں سوچا تھا نماز کے ساتھ ہی ذرا بیگ اور ہتھیار اٹھا کے رکھ لوں تو ایسے ہی ٹھیک ہے, وہاں دیکھا تھا کہ وضو نہیں کر سکے تو تیمم کر لوں, تو اب میک اپ کیا ہوا تھا چلو وضو نہیں تیمم ہی کر لوں. ایسا نہیں کرو. فَإِذَاطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ایسے لگ رہا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز نہیں چھوڑنا نماز نہیں چھوڑنا. اچھا یہاں تو میدان جنگ کی بات ہے نا, ہمارا حال کیا ہے, ذرا خوشی کا موقع آتا ہے نا تو ہماری نماز چھوٹتی ہے. دیکھیے کسی کی سب سے زیادہ اطمینان کی کیفیت, سب سے بڑی خوشی کا دن اس کی شادی کا دن ہو سکتا ہے, یا اس کے پیاروں کی شادی. دلہن ہے, بھاری جوڑا پہنا ہوا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, زیورات سے لدی پدی ہے, رکوع نہیں صحیح کر رہی, سجدہ نہیں کر رہی, پھر بھی کہا کہ نماز پڑھو. یعنی جب صلاۃ الخوف میدان جنگ میں معاف نہیں ہے, نماز جب میدان جنگ میں معاف نہیں ہے, تو بتایا کہ شادی کے دن معاف ہوگی. کیا ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی کا اتنا اہم دن اللہ کی یاد سے بغیر گزر جائے؟ بیٹے کی شادی ہے, ماں کی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی شادی ہے, کیا باپ برات کے خانوں میں مشغول ہے, نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اصل یہ وہ وقت ہوتے ہیں جہاں پہ تعلق جڑتے ہیں, جہاں عموماً ہمارے کٹ جاتے ہیں. کب اطمینان ہے, اب صحیح نماز پڑھو. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کیونکہ نماز مومنوں پر وقت کی بندش کے ساتھ یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. موقوت وقت اس کا روٹ ہے, وقافتا یعنی اس کی ادائیگی کے لیے وقت متعین ہے, ہر نماز اس کے وقت پر ادا ہوگی, یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھے نماز پڑھی, دو تین اکٹھی پڑھ لی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ معاف کر, انہوں نے پانچ کی جگہ تین نمازیں بنا دی, ظہر اور عصر کو جمع کر کے انہوں نے ایک نماز بنا دی اور ظہرین کہہ دیا, اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ایک دوسری بنا دی جس کو مغربین کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں مجھ سے ڈرو, مراد یہ کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے. یہاں وہ بات آتی ہے جو ہم پیچھے بھی تھوڑی سی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نمازوں کے وقت مقرر ہیں. معراج کے موقع پہ جب اللہ کے نبی پر نماز فرض ہوئی, اس کے اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے ابتدائی اوقات میں نماز ادا کرائی. فجر کا ابتدائی وقت طلوع فجر سے لے کر تھا, اور ظہر کا یہ تھا کہ سورج کے ڈھلتے ہی, عصر کا یہ تھا کہ جب سایہ جسم کے برابر ہو جائے, مغرب یہ تھی جب سورج غروب ہو, اور عشاء جو تھی شفق غائب ہونے پہ. پہلے دن اس وقت پہ پڑھی, پھر دوسرے دن آئے تو فجر کب پڑھائی, سورج نکلنے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے, اور ظہر کب پڑھائی, جب سایہ قد کے برابر ہو گیا, عصر کب پڑھائی, جب سورج میں زردی ہو گئی یا سایہ دگنا ہو گیا جسم سے, اور مغرب کب پڑھائی, جب شفق غائب ہو گیا, اور عشاء کب پڑھائی, جب آدھی رات ہوئی. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ان دو وقتوں میں نبیوں نے نمازیں پڑھی تھی, اور آپ کی امت کی نمازوں کا وقت اسی کے بیچ میں. یہ ہمارے ہاں جو کیلنڈرز میں یا مسجدوں میں نمازوں کے وقت ادھر ادھر ہوتے ہیں, وہ اصل میں انہی دو کے بیچ میں 19-20 کے فرق سے ہوتے ہیں. ہم کیا کریں, اول وقت پہ پڑھ لیں, جب کسی نماز کا وقت شروع ہو اس کو پڑھ لیں. ہاں عشاء کی نماز کو ذرا دیر سے پڑھنا, اور گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھنا پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر مجھے لوگوں کا کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو بالکل آخری رات میں کر دیتا. اور ایسی بھی روایت ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام انتظار کر کر کے اونگ اونگ کے بیٹھے رہتے کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھائے, اور آپ نے بالکل آخری وقت میں پڑھائی. تو بہرحال اس پہ تو ڈیٹیل ساری آپ کو انشاءاللہ تفہیم و سنہ سے مل جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ نماز وقت پر, نماز وقت پر. اگر اس کے بعد اگر ہم پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے کسی اور طریقے سے, تو یہ چیز پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنے کام پہ کر لیں. اب آپ نہیں پڑھ سکے, چھٹ گئی, کیا کرے, فوراً پڑھے. نماز کبھی فوت نہیں ہوتی. یہ جو قضا کا لفظ ہمارے ہاں آ گیا ہے نا, نماز قضا کر دو, چلو جی اب ظہر کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں بس اب قضا ہو گئی ہے. قضا کا کیا تصور لیتے ہیں اپنے ذہن میں, اچھا اب عصر ہوگی, پہلے عصر کے سے پہلے پڑھیں گے تو پھر عصر پڑھیں گے, اور یہ جو بیچ کا وقت ہے یہ نماز کا نہیں. جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آتا, ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں, جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آتا سوائے فجر کی بات, ظہر عصر مغرب اور کسی حد تک عشاء بھی, اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے کے وقت میں آپ وہ نماز پوری ادا کریں گے. نماز قضا ہوتی نہیں ہے, یہ ایک مجبوری ہے کہ جب آپ نے دیر سے پڑھی ہے تو اس کو بالکل پوری طرح سے پڑھیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کے بعد نمازوں کے اندر تھوڑی سی ہمیں اپنی بہتری لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ پڑھتے تھے اور آپ کا یہ معاملہ ہوتا تھا. ہاں اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا کہ کبھی آپ سے نماز رہ گئی. مثال ہے کہ خیبر سے واپسی پہ جب آپ تھے تو بہت تھکے ہوئے تھے سفر میں, تو فجر سے کچھ وقت قریب تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سو جائیں, میں آپ کو اٹھا دوں گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی یہ کہتا نہیں میری ذمہ داری ہے میں آپ کو اٹھا دوں گا, سب سو گئے. اب دیکھیں بلال ٹیک لگا کے وہاں بیٹھ گئے اپنے شاید اونٹ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ یا کہاں ہوں گے, تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو سورج کا کنارا کھل رہا تھا, سورج نکل رہا تھا. اللہ کے نبی سب جب اٹھے تو آپ نے کہا بلال وہ تمہارا کال کدھر گیا, یعنی وہ جو تم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے کیا ہوگا, تو کہا کہ اللہ کے نبی آج تو مجھے ایسی نیند آئی جیسی پہلے کبھی نہیں آئی. ایک تو اللہ کی طرف سے تھی, دوسری سفر کی تھکن آپ لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا واپس کر دی, اٹھو اذان دو. پھر بلال نے اذان دی, سورج چڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی, سنت بھی پڑھی, فجر بھی کے فرض بھی پڑھے. خدا نخواستہ کسی وجہ سے فجر کی نماز اگر آپ کی نہیں ہوتی نیند کی وجہ سے, اٹھتے فوراً پڑھیں گے, پھر ڈیلے نہیں ہوگا. آپ کیسے قضا تو ہو گئی, اچھا اب ناشتہ بھی بنا لوں, اچھا اب گھر بھی صاف کر لوں, اچھا یہ اتنی, پھر فوراً اب نہیں پڑھیں گے نا, یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے جو نماز میں سونے کی وجہ سے رہ گئی. یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب قضا تو ہو گئی ہے, چلو اب 9 بجے اٹھ بھی گئے ہیں تو 11 بجے پڑھیں گے. یہ درست طریقہ نہیں, یہ تو پھر جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک انسان کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی بھی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نماز کے لیے انسان کو رکھنا چاہیے بہتری کو. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نصیحت کی تھی کہ علی تین کاموں میں جلدی کرنا, فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں, کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کو تیار رکھنے میں یعنی کفن دفن میں, اور جس کا ساتھی مر جائے یعنی بیوہ یا متعلقہ عورت یا مرد, تو اس کے دوسرے نکاح میں جلدی کرو, کیونکہ ان تین چیزوں میں شیطان جو ہے وہ بہت جلدی آگے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کرنے اور رکھنے کی توفیق دے. بہت سارے مسائل اس میں آ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا موقع اب تفسیر میں نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے. آخری آیت ہے سبق کی, فرمایا ولا تخینوا فی ابتغاء القوم, اور نہ ہمت ہارو اس قوم کا پیچھا کرنے میں, ان تکونوا تعلمون, اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو فإنہم یعلمون, تو بے شک وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں, کما تعلمون, جیسے تم بے آرام ہوتے ہو, وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تم کو تو اللہ سے امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے, وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا موریل بلند کیا, ان کی ہمت بندھائی کہ دیکھو تم اگر کافروں کے ساتھ مقابلے میں نکلتے ہو. مثال ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے نبی پر یہ بات آتی ہے کہ جی بڑی جنگیں تھیں, ہر وقت محاذ تھا اور یہ تھا وہ تھا, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر میدان جنگ میں نکلتے ہو, چوٹیں لگتی ہیں, زخمی ہوتے ہو, شہید ہوتے ہو, تو کیا تمہارے مخالف کو نہیں لگتی؟ یہ جو تعلمون کا لفظ بار بار ہے, یہ علم سے ہے, حمزہ لام میم علم, رنج و علم اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں, علیم عذاب علیم کا لفظ بار بار آتا ہے. تو بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں, تمہیں اگر اللہ اپنے راستے میں لے آتا ہے تو کیا دوسروں کو نہیں لاتا؟ اگر آج تم دین کے نام پہ محنت کر رہے ہو, مشقت کر رہے ہو, تو کیا دوسرے نہیں کرتے؟ بظاہر دیکھا جائے تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ میدان جنگ سے لگ رہا ہے نا, کہ تم بھی نکلے وہ بھی نکلے, تم اللہ کے راستے میں مرے, شہید ہوئے یا غازی بنے, یا تمہیں مال غنیمت مل گیا یا تمہیں جنت کی مہمانیاں مل گئیں, تمہارا کیا بگڑا؟ لیکن سوچو جو بدر تک آئے, جو احد تک آئے, جو خیبر تک گئے, جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا, وہ بھی تو نکلے, وہ ان کا مقصد کیا اور تمہارا کیا؟ اگر آپ اب تک ماشاءاللہ جتنا تذکرہ ہو چکا سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران, سورہ نساء میں, جنگ اور جہاد کے ناطے سے, تو میرے تو ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں جہاد کا لفظ ایک عجیب و غریب چیز بن چکا ہے, وہ بالکل وہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر مسلمان کو محنت کر کے, کوشش کر کے وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہو. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اگر بالفرض دنیا میں آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں, کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ مثال ایک مسلمان سپاہی اور ایک کافر سپاہی ہے, کیا کافر کے گولی لگتے اس کو درد نہیں ہوتا؟ اس کا بازو کٹتا درد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ ہوا تو اس کو اس کے بدلے میں ملا کیا؟ زمین کا ٹکڑا. اگر کوئی پروفیشنل سولجر ہے تو سیلری مل جائے گی. لیکن ذرا سوچو کہ مسلمان کو کیا ملا, کہ ترجون من اللہ, تمہیں تو اللہ سے بڑی امیدیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ولا تہینو کہہ کر بتا دیا کہ مسلمانوں کو کفار سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا، ہمت نہیں چھوڑنی، نہ تیاری میں پیچھے رہنا ہے. مادی طاقت محنت سے حاصل کرو اور روحانی طاقت عبادات سے حاصل کرو. اگر وہ جہاد فی سبیل طاغوت میں مر کھپ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ فی سبیل دنیا میں اتنا تڑپ رہے ہیں، تو بتاؤ تمہیں تو اللہ نے جنتوں کے وعدے دیے ہیں، تمہارے لیے تو اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے. دیکھیے ذرا میدان جنگ سے باہر لا کے سائد کو رکھیے، تو آج دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے لوگ 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج لوگ صرف ریسرچ کے نام پہ وقت، پیسہ، مال لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ اللہ کہہ رہے مسلمانوں، اگر تمہارا وقت لگ رہا ہے اللہ کے راستے میں، تمہارا مال لگ رہا ہے، تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، تمہاری صحت لگ رہی ہے، تمہاری جوانی لگ رہی ہے، اور اسی طرح کافر کی بھی کسی چیز میں لگ رہی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اصل میں یہاں فوکس سیدھا کروایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم بھی چیک کرو کہ تم یہ سارے کام کر کیوں رہے ہو. کیا تم وہاں تو میدان جنگ میں لوگ جاتے تھے، اگر آج ہم علمی جنگ میں آ کے علمی میدان میں بیٹھے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے؟ نمبر لینا، ریزلٹ اچھا آنا، تعداد بڑھانا، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنی صفیں بھر گئی، کتنا ہال آ گیا، یہ فوکس ہے تمہارا؟ تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. آپ دیکھیں آج تقریباً 1,30,000 مسلم ہے دنیا میں. کیا کیا؟ کوئی کارنامہ ملا؟ کبھی نہیں. اسلام جو ہے نا وہ گنا نہیں جا سکتا، تولا جاتا ہے. آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو 1,30,000,000 مسلم کو ترازو میں ڈالیں، پھر دیکھیں اندر سے ایمان کتنا نکلتا ہے. اصل ایمان کی قیمت ہے، مسلمان کو اس کا ایمان بڑا کرتا ہے. ایک موقع پہ کسی نے عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑایا تھا. جب یہ کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں، ان کو دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا مذاق اڑانے والے، ان کو نہیں پتا کہ کل میدان محشر میں عبداللہ کی ایک ایک ٹانگ جو ہے یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق دبلے پتلے تھے، اب کپڑا باندھتے تھے کمر کا تو وہ بار بار گر گر جاتا تھا، جسم پہ گوشت ہی نہیں تھا کہ جس پہ کچھ کپڑا ٹھہر جائے. لیکن کل قیامت کے دن ان کا کتنا وزن ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کافر، موٹا تازہ کافر قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور پلڑے میں اس کا وزن مچھر کے پر کا بھی نہیں ہوگا. یہ بہت سارے لوگوں کو بات معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن جہاں ہماری نیکیاں تلنی ہے نا، اعمال نامے تلنے، صحیح اس طرح ہم نے بھی تلنا ہے، ہمارا ایمان اس دن وزن لے کے آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ سے پر امید ہوتا ہے. کس چیز میں؟ کہ میں اللہ کو راضی کروں. فوکس سیدھا کرنا ہے، اللہ کی نظروں میں میرا مقام کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ علیمن حکیم ہے، اس کو خوب پتہ ہے. اس لفظ میں دیکھیں امید بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. سچے ایمان والے کو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کو اس میں امید دلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں تمہاری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو غم نہ کرو، اللہ تمہیں دے گا. اور ریاکاری، دکھاوے، یا صرف دنیا کی عزت اور شہرت اور صرف نمبر لینے دینے کے لیے انسان اپنے آپ کو کام دین کے کام میں لاتا ہے، یا بڑائی کے لیے، یا عہدے لینے کے لیے، یا اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، تو اس میں دھمکی ہے کہ تم یاد رکھو اللہ کی نظر تمہارے عمل پہ ہے. ایک مسلمان کس چیز کی امید کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں لفظ آتا ہے نا ترجونا، رجا سے ہے، رو جیم حمزہ اس کا روٹ ہے، امید کو کہتے ہیں. دیکھیں مسلمان کی صرف دو امیدیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کرے، وہ نماز پڑھے، میدان جنگ میں جائے، علمی محاذ پہ کام کرے، اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دے. دو نیتیں ہیں اس کی، نمبر ایک جنت پانا اور دوسری اللہ کی رضا. یہ دو ہیں. دنیا کے اندر کامیابی مل رہی ہے تو مل رہی ہے، نہیں مل رہی تو نو پرابلم. یہ بات پیچھے کئی دفعہ تذکرے میں آ گئی کہ ہم سب کا فوکس دنیا کی کامیابی نہیں ہے. ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کورس کر رہے ہیں، آپ کو لفظی ترجمہ یاد کرا رہے ہیں، آپ کی تجوید ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ گول نہیں ہے. گول یہ ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. تو جس بندے کی امیدیں اللہ سے لگیں گی پھر وہ دنیا کی کامیابی کو اتنا اہم نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے. دیکھیے کافر ہے نا، اس کے لیے میتھڈ بالکل اہم نہیں ہوتا، وہ جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. مومن جو ہے نا، اس کے لیے میتھڈ بڑا اہم ہے، کیونکہ مومن تقوی کی رسی سے بندھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکال لو. ایمان والا ایسا کبھی نہیں کرتا. سیدھی انگلیوں سے نکلے گا گھی تو نکالے گا, لیکن کوئی ان لافل مین یوز نہیں کرے گا کامیاب ہونے کے لیے. بعض دفعہ دنیا میں تھوڑی محنت کرتے ہیں بڑا اچھا رزلٹ نکلتا ہے, بعض دفعہ بہت محنت کرتے ہیں رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن ان سے یہ نہیں بد مطلب نکلتا کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور اللہ کی رضا یہ ایک چیز نہیں ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. کبھی کبھی دونوں ساتھ مل جاتی ہیں. دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دونوں ہی نہیں ملتی, دنیا بھی نہیں اچھی بنی اللہ بھی نہیں راضی ہوا. اچھا, کبھی اللہ راضی ہوتا ہے تو لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں, اور کبھی اللہ راضی ہے تو لوگ ناراض ہیں. یہ سب گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ ایمان والے کو کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے. یہ ہے ترجون من اللہ ہی مالا یرجون. تم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو, لیکن یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اور میں حیران ہوتی ہوں جب لوگ صرف دنیا کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. ہم تو اگر علم ہی حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی عبادت کا اجر ہے. اور وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملنا, صرف ڈگری کے لیے 16-18 سال تک کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اور لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی امیدیں دنیا سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا فوکس ٹھیک کر دے. آپ سب کو بھی یہ پیغام ہے, مت نمبروں پہ پڑھیں, مت رزلٹ پہ جائیں, مت آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوف بنا کے اپنے لیے دین اپنے اس کورس سے دور ہو. ٹیسٹ دینا پڑے گا اس لیے میں سیریس نہیں ہوتی. نہیں, نہ دے ٹیسٹ, سیریس تو ہوں. سیریس ہونا پڑے گا اس لیے بعض لوگ اپنے آپ کو فوکس نہیں کرتے. تو بس دعا کریں کہ کوئی ایسا طریقہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں جانے کے راستے آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بارکم اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ دے آپ کو اس نئے وقت کو. اچھا, اللہ نے کیا کہا, اگر اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے یجد فی الارض مراغما کثیرا, تو بہت اور راستے مل جائیں گے, پناہ گاہ مل جائے گی. اچھی, ہمارے سامنے مکہ سے آئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے کیسے ان کو دیا. سبحان اللہ, اللہ نے ان کو مدینہ ان کے لیے بنا دیا ان کے لیے. سبحان اللہ, ہے نا. تو اللہ کے راستے میں ہجرت, تو آپ بھی اپنی کوئی بھی چیز چھوڑیں گے, کوئی آپ نے اپنا کیریئر کا ایک سال کر کے آئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. جو اور اگر آپ, سبحان اللہ, اگلی بات کتنی خوبصورت ہے, میں یا خروج من بیتی مہاجرین اللہ رسول ثم یدرک الموت فقد وقع اجره اللہ. اللہ اکبر, کہ جس نے نیت کر لی, آپ علم کے راستے میں نکل آئے, آپ کا 2.5 سال کا سفر تھا, اللہ آپ کو سب کو صحت دے, ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان والی زندگی دے. ہم نے نیتیں کی, ہم نے اللہ سے 2 سال کی 2.5 سال کی کمٹمنٹ کی, اگر ہماری موت لکھی ہوئی آ بھی گئی تو اللہ آپ کو پورے قرآن کا, اللہ آپ کو نیتوں کا اجر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ایمان والی زندگی دے اور کام لے. ابھی تو اللہ تعالیٰ سے یہی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ہمیں جینا آیا ہے, اس سے پہلے تو زندگی بیکار تھی, بے مطلب تھی. ایسے ہی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ کے ہمیں انمول کر دیا, اب ہمیں دے زندگی ایمان والی کہ ہم تیرے لیے کچھ کام کر سکے. اللہ کو ضرورت نہیں, دس از آنر فار اس. اذا ضربتم تم فی الارض, پھر آگے آپ نے کثرت نماز کا, صلاۃ الخوف کا اور صلاۃ القصر کا آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا. اس میں آپ کے مجھے پتا ہے بہت سارے کوشچن آ رہے ہوں گے, ہے نا. لیکن ایک تو اس میں اسلام کیوئے پہ جائیں, اگر آپ کے آتے ہیں ہر چیز اپنی آپشن لکھیں گے آپ کو مل جائیں گے, ہے نا. لیکن آپ انشاءاللہ ویٹ کریں اپنی, اس کا بھی آپ کی کتاب الصلاۃ سٹارٹ ہوگی نماز کے مطابق, بہت سارے آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. نماز میدان جنگ میں معاف نہیں ہے تو ہم اور کیسے معاف ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے لیے کیا اس میں لکھا, سبحان اللہ, کہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو, کس طرح ہم نے دیکھا ایک رکعت پڑھ رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں, شادی بیاہ پھر میں ہماری اسی پہ جاتی ہے نا ہماری چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز جو ہے وہ وقت پہ آپ پہ ہے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ وقت پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کا بنا دے، کثرت اللہ کا تحفہ ہے، اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت، پوری پوری بستیاں لوگوں کو نماز پڑھتے اسلام قبول کر لیتی تھی، آج ہمیں دیکھ کے کوئی کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ کہاں سے چلی گئیں چیزیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور پھر اللہ نے اینڈ پہ کیا کہا، ولا تحنوا فی ابتغاء، کہ سستی نہیں کرو تعاقب کرنے میں، اگر وہ جہاد کریں، ساری شیطانی قوتیں اسلام کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں میڈیا سے ہر طرف سے کریں، تو تم بھی سستی نہیں کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ہجرت کی اپنے اندر رکھو، ہے نا، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی پہنچتی ہے، لیکن سبحان اللہ تمہاری تکلیف کا اجر ہے نا، ہمیں تو مومن کو کانٹا نہیں چپتا، اس کے جواب میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ان کو تو صرف دنیا کے لیے ایفرٹ ہے، اور ہماری کو پھر کیا، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، امید کیا ہماری، اللہ کی رضا اور جنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں سے ہجرت کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے، ہماری کلاس کے اسٹوڈینٹس، ایڈمن، سبحان اللہ، ان کی فیملیز، اور جو بھی مسلمان جہاں جہاں بھی، پوری انسانیت آج سفر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دیں ہمیں، اور یہ اجتماعی توبہ کا ٹائم ہے، اللہ اکبر، ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں، وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جو وقت اوپر وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے اچھا آپ کا بعد میں لے لیتے ہیں اس کو، ہم کوشچن بعد میں آنسر کرتے ہیں انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہماری آج کی کلاس کو حجت بنا دے، اللہم آنس وحشتی فی قبلی، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت، وعلمنی منہما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، امين، اللهم امين، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
اغفر واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا